السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کرن اوان، عائشہ خالد، ماہ ادر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بری، تہان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نیکت سوال، وحیدہ گبرو، عالیہ اختر، نشاد کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ ہنم، فرناز، ثنا افرین، فرزانہ سلوت، شہینہ ثریا، صبا فاطمہ مقبول، جویریا قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قدویائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز خان، نصرت بیگم، مریم تلاز، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، ماریا مختار، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، حنا فرحج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سعیدہ سعدیہ رفت، نازیہ حبیب، واسح حسین، تبسم قریشی، محلہ کا عابد، امید تفشیش، عروب احتسان، نازمہ پروین، رانی شہین، ماجبین خان، بین سجاد، سبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی، ایک اور چیز ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، انشاءاللہ تفسیر بھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں مختلف دیکھیں ہم ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو نا اپنے اندر آپ کے اندر نظر آنا چاہیے. جی، ڈوئنگ سیلف چیک، ہاؤ ٹو بیکم شجر طیبہ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ، بالکل شجر طیبہ بننا ہے، بالکل الحمدللہ. قرآن نظر آنا چاہیے کہ واقعی ہم جو ہے قرآن جو ہے انشاء اللہ سب کی اٹینڈنس میں لگا دوں گی انشاء اللہ. قرآن کیسے نظر آئے گا وہ آپ میں آپ کے عمل سے پتا چلے گا. یہ لازمن آپ نے کرنا ہے، سیلف چیک کرنا ہے ساتھ میں. اور جو استاذہ جی کے جو لائیو سیشن ہوتے رہتے ہیں نا، آپ کو ہم نے لنک دے دیا تھا، جیسے ہمارا تھا میں نے بتایا تھا، جیسے دورہ قرآن ہوا تھا اس کا بھی مکس ادار پہ لنک تھا. تو ابھی جو جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں نا، کیونکہ سیرا کی اسی ٹائم پہ کلاس ہو رہی ہوتی تھی، مطلب لائیو سیشن ہوتا تھا جس طرح ہماری ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے ہم لوگ نہیں سن سکے. مقصد میں انسانیت تھی. پھر اس کے علاوہ اسالے ثواب کے لیکچرز ہیں، کامیابی ہے، ابھی عشر ذوالحج، پھر اسے قربانی کے مسائل. تو وہ لازمن آپ سب ایسے کیجئے گا جیسے میں نے شیئر کیا ہے اس میں واٹس ایپ پہ، گروپ پہ بھی، ویسے بھی ہماری اس پہ جائیں، ہمارا جو این کیو ایپ اس پہ بھی جائیں گے، نور القرآن پہ بھی، اور ہمارے جو ویب سائٹ پہ بھی جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو ان کے لنک مل جائیں گے. اور یہ ضرور سنیں جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ 3 ڈیز ہماری کلاس ہوتی ہے، 4 ڈیز ہمارے پاس فری ہوتے ہیں. اس میں پھر لیسن کے ساتھ، گروپنگ کے ساتھ یہ بھی لازمن سنیں. اس میں آپ کو بہت ساری ایسی ٹپس ملیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں روزمرہ کے کاموں میں، اور کرنے چاہیے کارے ہوتے ہیں، لیکن ہم شعور کے ساتھ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمیں اس کا کتنا ضرور ہوتا ہے نا. تو دیکھتے ہیں آج ابراہیم علیہ السلام میں، ابھی جیسے وہ یہاں پہ ٹرانسلیشن ساتھ میں، یہ تو مجھے بڑا اچھا لگ گیا ہے کیونکہ ذکر ہی جو آ رہا ہے وہ اس شہر کو امن والا بنانے کا آ رہا ہے. آیت نمبر 35 سے جیسے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. لیسن 131 ہے اور ابراہیم آیات جو ہیں 35 سے 52. ایک اسٹریچ میں ان شاء اللہ ہم تفسیر کو ہی کمپلیٹ کریں گے، دیکھیں گے. اور اچھا آج ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس لیے کوشش کیجیے گا. آئی ہیو ڈیٹ جی الحمد للہ. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مائک لینے، ٹھیک ہے. آج آپ سے ان شاء اللہ لائیو سیشن ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بولا تھا، ساتھ ہی میں اگلے دن بولا تھا کہ لائیو شیئرنگ بھی کیا کریں. تو مینٹلی آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالنی، کوئی بناوٹ، کوئی کچھ نہیں، بس جو آپ کے دل میں اچھا فیلنگس ہے نا، ان کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. صرف اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ ہم تفسیر کا سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 131، آیت نمبر 35 سے 52، سورۃ ابراہیم. لیسن نمبر 131، آیت نمبر 35 to 52، سورۃ ابراہیم، اور سورۃ کا یہ آخری لیسن ہے. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَإِذْ قَالَ
اور جب کہا،
ابراہیم
ابراہیم نے
رب اجعل
ربی
اے میرے پروردگار بنا دے،
اے میرے پروردگار بنا دے
حاضل بلدہ
حاضل بلدہ
اس شہر کو
اس شہر کو
آمیناً
آمیناً
امن والا
امن والا
وجنبنی
وجنبنی
اور بچائے رکھ مجھ کو
اور بچائے رکھ مجھ کو
وبنیہ
وبنیہ
اور میری اولاد کو
اور میری اولاد کو
ان نعبد الاصنام
ان نعبد الاصنام
کہ ہم پرستش کریں بتوں کی
کہ ہم پرستش کریں بتوں کی
ربی
ربی
اے میرے رب
اے میرے
انہن
انہن
بے شک انہوں نے
بے شک انہوں نے
اضللنا
اضللنا
گمراہ کیا
گمراہ کیا
کثیرن
کثیرن
بہت سوں کو
بہت سوں کو
من الناسی
من الناسی
لوگوں میں سے
لوگوں میں سے
فمن تبعنی
فمن تبعنی
پس جس نے میری پیروی کی
پس جس نے میری پیروی کی
فإنه منی
فإنه منی
تو بے شک وہ مجھ سے ہے
تو بے شک وہ
ومن آسانی
ومن آسانی
اور جس نے میری نافرمانی کی
اور جس نے میری نافرمانی
کی فإنك غفور الرحیم
فإنك غفور الرحیم
تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے
تو بے شک تو بخشنے والا
مہربان
ہے
ربنا
ربنا
اے ہمارے رب
اے ہمارے رب
انی بے شک میں نے
بے شک میں نے
اسکنتو
اسکنتو
بسایا
بسایا
من ذریتی
من ذریتی
اپنی اولاد سے
اپنی اولاد سے
بیواد
بیواد
میدان میں
میدان میں
غیر ذی زرع
غیر ذی
زرع
غیر ذی زرع
بغیر کھیتی والے میدان میں
بغیر کھیتی والے میدان میں
اگر اکٹھا پڑیں گے تو بیواد غیر ذی زرع بغیر کھیتی والے میدان میں یعنی بنجر جگہ پہ ان دبیتی کل محرم
ان دبیتی کل محرم
تیرے حرمت والے گھر کے پاس
تیرے حرمت والے گھر کے پاس
ربنا
ربنا
اے ہمارے رب
اے ہمارے رب
لیقیم الصلاۃ
لیقیم الصلاۃ
تاکہ وہ قائم کرے نماز
فجعل
پس کر دے
پس کر دے
افئدتا
افئدتا
دلوں کو
دلوں کو
من الناسی
من الناسی
لوگوں کے
لوگوں کے
تحوی الیہم
تحوی الیہم
کہ جھکے رہے ان کی طرف
کہ جھکے رہے ان کی طرف
ورزقہم
ورزقہم
اور روزی دے ان کو
اور روزی دے ان کو
من الثمراتی
من الثمراتی
پھلوں میں سے
پھلوں میں سے
لعلہم یشکرون
لعلہم یشکرون
تاکہ وہ شکر کریں
تاکہ وہ شکر کریں
ربنا اے ہمارے رب
اے ہمارے رب
انک
انک
بے شک تو
بے شک تو
تعلم
جانتا ہے
ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں
جو ہم
چھپاتے ہیں
وما نعلن
اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں
وما یخفا
اور نہیں چھپی ہوئی
اور نہیں چھپی ہوئی
علی اللہ
اللہ پر
من شئیل
کوئی چیز
فی الارضی
زمین میں
ولا فی السمائی
اور نہ آسمان میں
الحمدللہ الذی
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے
وہب لی بخشے مجھ کو
علل کی بری
بڑھاپے
میں
اسماعیل و اسحاق اسماعیل
اور اسحاق
ان ربی بے شک میرا رب
لسمیع
الدعاء بہت سننے والا ہے دعا ربی جعلنی اے میرے رب بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ
قائم
رکھنے والا نماز کو
ومن
ذریتی اور میری اولاد کو بھی ربنا اے ہمارے رب
وتقبل دعا
اور قبول فرما دعا
اور قبول فرما دعا
قبول فرما دعا.
ربنا اے ہمارے رب اغفر لی بخش دے مجھ کو ولی والدیہ اور میرے والدین کو ولی المؤمنین اور مومنوں کو یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب ولا تحسبن اللہ اور نہ ہرگز تم گمان کرنا کہ اللہ غافلاً بے خبر ہے اما یعمل الظالمون اس سے جو عمل کر رہے ہیں ظالم انما یؤخرهم بات یہی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے ان کو لیوم اس دن تک تشخص فیہ الابصار کھلی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں مخطئین وہ دوڑ رہے ہوں گے مقنعی رؤوسہم اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو لا یرتد الیہم طرفہم نہ لوٹ سکیں گی ان کی طرف ان کی نگاہیں یعنی خود کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے وافدتہم اور دل ان کے ہوا ان اڑ رہے ہوں گے یعنی خوف کی وجہ سے وانذر الناس اور ڈراؤ لوگوں کو یوم یاتیہم العذاب یوم یاتیہم العذاب اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب فیقولو تب کہیں گے الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب اخرنا مہلت دے ہم کو الی اجل قریب ایک قریبی مدت تک مراد ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نجیب دعوت تک کہ قبول کرے ہم تیری دعوت منت تبی رسول اور ہم پیچھے چلے پیغمبروں کے اولم تکونو کیا نہ تھے تم اقسمتم من قبل قسمیں کھاتے اس سے پہلے ما لکم من زوال کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال وسکنتم اور رہے تم فی مساکن الذین ان کے گھروں میں جنہوں نے ظلموا انفسہم ظلم کیا تھا اپنے آپ پر وتبین لکم اور ظاہر ہو گیا تم پر کیف فعلنا بہم کیا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ وضربنا لکم الامثال اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے مثالیں وقد مکرو اور انہوں نے داؤ چلے مکرہم اپنے داؤ وعند اللہ مکروہم اور اللہ کے پاس ہے ان کے مکر وعند کان مکروہم اور نہیں تھے ان کے مکر لتزول منہ الجبال کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ فلا تحسبن اللہ بس ہرگز نہ گمان کرو کہ اللہ
مخلف وعده رسله خلاف کرے گا اپنا وعدہ پیغمبروں اپنے سے، یعنی اللہ اپنے نبیوں سے کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کرے گا، اس کا تم گمان نہ رکھو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز ذو انتقام زبردست ہے بدلہ لینے والا، یوم تبدل الارض جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین، غیر الارضی سوائے اس زمین کے، یعنی زمین کی جگہ مراد ہے، بس سماوات اور آسمان بھی، وبرزوا للہ اور سب نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، الواحد القہار جو یکتا زبردست ہے، وتر المجرمین اور تم دیکھو گے گناہ گاروں کو، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد باہم جکڑے ہوں گے زنجیروں میں. کیا کیا منظر دیکھیے قیامت کے نام میں دکھاتا ہے. سرابیلہم کرتے ان کے، من قطیران گندم کے ہوں گے، متخشا اور ڈھانکہم النار ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس ہر شخص کو ماں کا سبت، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ وہ ڈرائے جائے اس سے، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ انما هو الہ واحد اس کے سوا نہیں کہ وہ معبود ہے اکیلا، یذکر اور تاکہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب اہل دانش. بس جی تلاوت سنیں گے.
آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكر مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
Lesson number 131, Ayat number 35 to 52, Surat Ibrahim. اور سورت کا یہ آخری لیسن ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بھرپور لیسن ہے. آج کے دور میں بہت سارے ماں باپ اولادوں کی وجہ سے پریشان دکھتے ہیں. ویسے تو یہ پریشانی شروع سے ہی رہی لیکن اللہ کرے کہ ہم آج کے سبق کو اس اینگل میں سن اور سنا سکیں کہ واقعی بچوں والوں کو اپنے بچوں کے لیے بہترین راستے مل جائیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تقریباً آیت 35 سے 41 جو ایک رکوع ہے یہ پورے کا پورا حضرت ابراہیم کی دعا پہ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس سبق کی روشنی میں ہم دعا مانگنے کے طریقے اور دعا کے ادب آداب بھی دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 35 سے تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اے نبی یاد کیجئے کہ جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور کیا کر دیجئے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اور بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ یہ پوجا کرنے کہ ہم پوجا کرنے لگے بتوں کی. بس اتنا ہی نہیں, کیوں بتوں کی پوجا سے ڈر ہے؟ بتوں کی پوجا یا بتوں کو پوجنے سے کیوں خوفزد ہیں؟ اس لیے کہ ربی انہن ادللن کثیر من الناس. اے پروردگار انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر کے بے جان بت یہ بھی کبھی لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ تو اصل میں یہ بت نہیں بلکہ ایسے کردار جو آنے والی نسلوں کو حقیقت میں گمراہیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں ساتھ ہی ساتھ اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کر دی کہ فمن تبعنی فإنه منی، بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ تو میرا ہوگا. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارے احکامات دیے حکم کے طور پہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ مشورے بھی دیے کہ یو شوڈ ڈو اٹ، کر لو تو بہتر ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اور جو مشورے دیے وہ پھر دو قسم کے ہیں، کچھ تو ہیں براہ راست، اس میں عموماً لام کا لفظ آتا ہے، لی یا لوا، یعنی چاہیے کہ کر لیں ایسا، یہ ہو ویسا ہو. لیکن بہت سارے باتیں ایسی باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانا چاہیں وہ انبیاء کرام کے عمل اور ان کی دعاؤں کے ذریعے سے سکھائیں. یہ رکوع بھی اسی قسم کا ہے کہ جس پہ عمل کرنے کو دل چاہے تو آپ کر لیں، اور آپ کا دل نہ چاہے تو بالکل نہ کریں، کوئی گناہ نہیں. لیکن اس رکوع میں جو باتیں ہیں حقیقت میں وہ ایسی ہیں کہ کوئی کہے نہ کہے ہر بندے کے دل کی پکار ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو کسی کام کا حکم دیا انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام کیا، کوئی عذر، کوئی تاویل، کوئی بہانہ نہیں کیا. ایسے ہی کاموں میں سے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ بڑھاپے کی اولاد، دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا، بیوی اور بچہ، یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیے کہ جہاں پہ کوئی نہیں بستا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ والی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت یہ دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب پکارا ابراہیم نے. دیکھیے ابراہیم کے اوپر جو پیش ہے نا، یہ ابراہیم لفظ کو فائل بنا رہی ہے، دعا کرنے والا. اگر یہ لفظ ہوتا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ تو اس کا ترجمہ کیا ہو جاتا، اور جب کہا ابراہیم سے، تو کہنے والا کوئی اور ہے. تو صرف زبر اور پیش کا فرق جو ہے وہ معنی کو بدل دیتا ہے. کہا ابراہیم نے، کس کو کہا؟ اپنے رب کو کہا. کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب. پہلا عمل کا نقطہ نوٹ کر لیں ان سبق کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پکارا تو ربی کہہ کر پکارا، میرے رب کہا، براہ راست مانگا. یہ نہیں کہا کہ ربی آدم، رب نو، کیونکہ یہ دونوں نبی تو گزر چکے تھے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ رب محمد، کیونکہ بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی موجود تھے جب پچھلے انبیاء کرام تھے، بلکہ براہ راست مانگا، بغیر وسیلے کے مانگا. یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے ہر انسان کا کہ وہ اپنے دل کی بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی دوسرا آ جائے، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی کچھ کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بیچ میں نہیں لانا پسند کرتا. ہم اپنے انسانوں پہ قیاس کر سکتے ہیں، کبھی بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کسی سے اپنے راز کی بات کر رہے ہوں اور کوئی دوسرا سنے؟ ماں سے بیٹی دکھ سکھ کرے اور پاس کوئی تیسرا بیٹھا ہو، سہیلی سہیلی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بات کرے. اب یہ تو ہم سب انسانوں کی باتیں ہیں نا، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی مثال سے اوپر ہے. لیکن بندہ اللہ سے محبت کرے تو براہ راست مانگے. آج لوگوں نے اس بات کے اوپر اتنے بڑے بڑے ایشو کھڑے کر دیے کہ بڑی بڑی مسجدیں الگ ہو گئیں، اپنے آپ کو مختلف ناموں سے منسوب کرنا شروع کر دیا، کچھ نے اس پہ کفر کے فتوے دیے، شرک کے دیے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جو کام اللہ کے نبیوں نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے لے کے آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں تک ہی آ جائیں، حالانکہ پیچھے حضرت نوح کی، آدم کی دعائیں بھی موجود ہیں، ہر نبی نے ربی یا ربنا کہا. حضرت آدم کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، دو تھے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہاں حضرت نوح کی بات پڑھیں گے، ہم آگے جا کے وہاں بات کریں گے، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بغیر وسیلے کے مانگا. جو لوگ اس بات کے عادی ہیں وہ دو تین قلعے شکوے کرتے ہیں. پہلی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو عاجزی کی وجہ سے اپنا نام نہیں لیا، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں یہ نہیں ملتا کہ ربی محمد. تو اس کا جواب یہ کہ جس نبی نے اپنے نام وسیلے میں نہیں رکھا تو پھر درود کیوں سکھایا؟ اس میں تو اللہم صلی علی محمد بار بار آتا ہے کہ درود وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ہاں، تو ایسی تاویلات کے دروازے جب کھولیں گے تو پھر بات بہت دور دور جائے گی. لہذا اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو نہیں کریں گے. سورۃ الاعراف میں بھی ہم پڑھ چکے، فللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے ان کو پکارو. کہ اللہ کے نام تھوڑے، بس آپ دیکھیے کہ آپ کو جو بھی مانگنا ہے نا، تو آپ کہیں یا غفور، اے بخشنے والے مجھے بخش دے، یا ستار، اے ڈھانپنے والے میرے گناہوں کو چھپا لے، یا رزاق، اے رزق دینے والے مجھے رزق دے دے. جو مانگنا ہو وہی خوبی لے، وہی پکار دیں. آپ کو دیکھیے کہ کتنا مزہ آئے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ رب اجعل هذا بلدا، اس شہر کو بنا دے. کون سا شہر تھا ماں؟ کچھ بھی نہیں تھا، بیرن لینڈ تھی. ہم پڑھیں گے سورہ حج میں آئے گا، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی. شہر تو چھوڑ دیجئے، وہاں اس وقت تو اس دور میں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا. شروع سے آدم علیہ السلام کے دور سے خانہ کعبہ دنیا میں رہا، لیکن طوفان نوح میں وہ بہ گیا تھا. اس کی بنیادیں موجود تھیں اور اس کی جگہ ایک کعب، کعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز، اسی سے لفظ کعب ہے، چھوٹا سا ایک ٹیلا رہ چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچے کو، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ادھر سے ہمیں دوسرا عمل ملتا ہے دعاؤں میں سے، اور وہ کیا ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کی دعا مانگے. جو چیز ناممکن لگ رہی ہے اس سے بڑھ کے کرے. ظاہری حالات ناممکن تھے کہ یہاں شہر کیا، یہاں تو بستی بھی کوئی نہیں، یہاں تو ایک بندہ نہیں بستا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہاں تو پیش کر دے کس کو، اس کو شہر بنا دے. پھر اگلی بات آپ دیکھیے کہ یہ دعا کب مانگ رہے ہیں. ایک تیسرا عمل یہاں پورے سبق میں 1, 2, 3 سے آپ سائٹ پہ اپنے نوٹس میں ایک چیک لسٹ یا دعا مانگنے کے آداب لکھ لیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تیسرا ادب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے نیکی کا کام کیا، عملی کوشش کی، بیوی بچے کو چھوڑا، اللہ کا حکم مانگا، مانا، پھر دعا قبول کی، پھر دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا کسی نیکی کے کام کو کرنے کے بعد مانگی جائے نا، وہ اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے کل آن لائن پہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھ کے سنایا، مطلب ٹاپک تھا اس کا کہ دعا وہ ہے جو دل کی انسان کی ہستی سے نکلتی ہے. یعنی میں بھی رو پڑی پڑھتے ہوئے کہ ہم لوگوں نے دعا کو ایک عجیب و غریب چیز بنا کے رکھا ہوا ہے. ہمارا خیال کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، کچھ مانتا ہے، اللہ کچھ نہیں مانتا. یہ کہتے ہیں نا، یہ دعا قبول ہوئی، یہ ہوئی، یہ نہ ہوئی. یہ بہت بڑا الزام ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے دعا کی اور وہ قبول ہی نہیں ہوئی، تو اپنی زبان میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا امیجن کریں. اللہ کے لیے پھر کہوں گی کہ کوئی مثال نہیں، صرف اپنے حالات پہ قیاس کریں. کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہو یا کوئی کام کہا ہو اور آپ مسلسل ڈیلے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن کسی ایک دن آپ کو امید ہو کہ اب میرا اس سے آج سامنا ہونا ہے، دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لوگ دیکھتے ایک دوسرے کو معذرت کرنے لگتے ہیں، شرمندگی کی باتیں، یہ تھا وہ تھا. اب لائیے اس مثال کو ذرا اپنے اور رب کے معاملے میں. کیا ہم میں سے کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ خاکی اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہی کہ او ایکسکیوز می، سوری، میں معذرت کہتا ہوں، تم نے تو بہت کچھ مانگا تھا، میں نے دیا ہی نہیں. از اٹ پاسبل؟ ہم چھوٹے سے انسانوں کے لیے یہ پاسبل نہیں، اللہ کی ذات کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے آج اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو مان لیں کہ ہم نے مانگا ہی نہیں ہے، اور آج ہمارے پاس جو کچھ ہے مان لے کے مانگا ہی یہ تھا. بعض دفعہ ہماری زبان رٹتی ہے کچھ جملے، پوری دعاؤں کی کتاب پڑھ دیتے ہیں، دل حاضر ہی نہیں. دعا وہ ہوتی ہے جو بندے کے اندر سے نکلتی ہے، اس کی پوری ہستی کی پکار ہوتی ہے، اس کے اندر سے تڑپتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں کریں، ہاں آداب ہیں، تین دفعہ دہرائیں، عاجزی ہو، روئیں، قبلہ رخ ہو جائیں، یہ سارے آداب ہیں، لیکن یہ سب کچھ کر لیں اور وہ دعا آپ کے جسم کے انگ انگ سے نہ نکلے، آپ کی زبان کا یہ دو تین انچ کا ٹکڑا یہ بولے دعا، نہیں، آپ کے جسم کا ایک ایک سیل بولے کہ ربی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہیں کہے واجنبنی وبنی یا نعبد الاصنام، جو دعا بندے کے جسم میں خون کی طرح دوڑتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے. جب کوئی نیکی کرے، اخلاص والی کوئی نیکی، پھر اس کو پیش کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ کام صرف تیرے لیے کیے. صحیح بخاری کی روایت بہت معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ یہ حدیث لوگوں کو یہ بات سناتے تھے کہ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے کہ تین لوگ کہیں جا رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی، پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے، اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور دروازہ بند ہو گیا، کوئی قوت نہیں تھی کہ جو اس پتھر کو ہٹا سکے. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، بڑی معروف روایت ہے، آپ سب کو ہی آتی ہوگی. انہوں نے کہا دیکھو اب کوئی بیرونی سہارا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک بات پتا ہے کہ اخلاص بہت وزنی چیز ہے، آؤ اپنی کوئی ایک ایسی نیکی یاد کرتے ہیں کہ جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کی ہو اور وہ پیش کر دیں گے، شاید ہمارے اخلاص کی وجہ سے پتھر اپنی جگہ سے ہلے. اور پھر وہی ہوا، تینوں نے اپنی وہ نیکیاں بیان کی جو عام حالات میں کوئی نہیں کر سکتا. ایک نے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی بات کی، دوسرے نے ملازم کی تنخواہ جو تھی اس کو بڑھا کر بکریوں کے ریوڑ کی صورت میں لوٹایا، اور تیسرے نے نفس پہ قابو پانا، اپنی محبوبہ چچا زاد بہن سے محبت تھی اور قابو پا چکا تھا لیکن صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا. یہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتا. جب تک سچے معنوں میں اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا نا، بندہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتا. اور ایسا اخلاص والا کوئی کام کیا ہو، پھر اس کو آپ تشت میں رکھ کے پیش کریں کہ اللہ وقت نہیں ہے زبان سے بولنے کا، اور بہت کچھ بولنا ہے اس زبان نے، ابھی دل میں اور بڑی چیزیں ہیں، یہ غم نہیں پال سکتی جو دل کو لگا ہوا ہے. اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو فلاں کو صحت دے دے، میرے بھائی کو صحت دے دے، میری بہن کو صحت دے دے، میرے بچوں کو ہدایت دے دے، میرے شوہر کو عافیت دے دے. دل سے مانگے، یقین کریں اپنی مثال کبھی دینی نہیں چاہیے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ہی صحیح نہیں سوچتی، شاید میری سوچ اس پہ غلط ہے، لیکن میں نے الحمدللہ اس کو بڑا گہرا مطالعہ کیا، جو چیز مجھے سمجھ آئی اب تو میں اپنی زندگی کا یہی اصول کرتی ہوں. دعا مانگنے کو دل چاہتا ہے، آپ ایک دفعہ مانگ لیں گے، دو دفعہ مانگیں گے، پھر کیا کریں؟ پھر میں کہتی ہوں اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے دل میں اس وقت یہ تڑپ ہے، ایک تو یہ کہ میں سب کام چھوڑ کے دعا مانگنا شروع کر دوں اور مجھے اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، لیکن اس سے میرا دل دکھے گا، میری توجہ بٹے گی، میرا کام ہٹے گا. میں اس وقت اپنے سبق کی تیاری کر رہی ہوں، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو میرے فلاں غم کو دور کر دے، فلاں میرے دل میں جو تڑپ ہے اس کو کر دے، جو میں چاہتی ہوں وہ کر دے. اور میرا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے اس کے بعد، پھر کبھی بیچ میں خیال آئے تو چپکے سے بندہ مسکرا دیتا ہے کہ اللہ یہ آپ کا ہی تو کام کر رہی ہیں، کرنا تو آپ نے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو دعا کے لیے کہو، اس کو دعا کے لیے کہو، اس کو دعا کے لیے کہو. میں سوچتی ہوں بالآخر اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں آپ ہی کے پاس آنی ہے نا، تو آپ نے جب ان کی سننی ہے جس سے میں اپنا ہر وقت دکھی کھولتی رہوں، غمی بتاتی رہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ میرے ہی کہنے پہ اس کا کام کر دے. آپ دیکھیے دعا تو آپ کی اللہ سے ایک محبت ہے، اور ایسی خوبصورت دعائیں آتی تب ہیں جب اخلاص آتا ہے. ابراہیم نے اگر اللہ کے حکم پہ بیوی بچے کو اپنے گھر کو خالی کر کے وہاں لے جانا نہ منظور کیا ہوتا تو اتنی خوبصورت دعائیں ان کی زبان پہ آئی نہیں سکتی تھی. آپ سوچیں بڑھاپے کی اولاد دل پہ کیا گزر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہہ رہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ میں نے اپنا گھر اجاڑا، جو ہم اپنی زبان میں اجاڑنا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے راستے میں کبھی کوئی گھر نہیں اجڑے، لیکن زبان زدے عام بات یہی ہوتی ہے، ہائے بوڑھا ابراہیم اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کا گھر بسا رہا ہے. یہ جذبے، یہ اخلاص، ایسے لوگ آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کیا ڈیزرٹ بھی آج کا مکہ بن جاتا ہے. کبھی بھی آپ کسی مردہ زمین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے گھر سے ابتدا کریں. اگر آپ اپنا گھر نہیں تھوڑا متاثر کر سکتی، اگر آپ سونا جاگنا کھانا پینا صفائی ستھرائی دعوتیں سوشلائزنگ نہیں دور کر سکتی، تو پھر دعائیں مانتے رہیں کہ اللہ ساری دنیا میں عام ہو جائے تیرا نور، اللہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، اسلام سے جڑ جائیں، نمازی بن جائیں. وہ ایسی پکارے ہیں جیسی اونچی آوازیں ہم باہر سنتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اپنا جائزہ لیں، اپنے دل کو پوچھا کریں کیلے میں کوئی ایسی اخلاص والی نیکی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی ہو. پھر پتا چلے، ہم تو اپنی نیکیوں کے اشتہار دینے لگتے ہیں. نیکی جو ہوتی ہے نا، یہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک سیکرٹ ہوتی ہے، ایک راز ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا پھرتا، چھپا کے رکھتا ہے اپنے پن نمبر کی طرح، اپنے پاسورڈ کی طرح چھپاتا ہے کہ اللہ دوسروں کو نہ پتا چلے یہ تو میں نے اس وقت ڈپازٹ کرانا ہے جب میں کسی مشکل میں پھنسوں گا، جس وقت مجھے کچھ چاہیے ہوگا میں نے اس وقت یہ نیکی تیرے سامنے کھولنی ہے، سب کو آج ہی پتا چل گیا، یہ تو ایکسپوز ہوگی. پھر ایک بندہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے. پیچھے ہم سورہ بقرہ میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ چکے ہیں پارے کے آخر میں، اور میری قسمت کتنی پیاری ہے کہ یہاں مجھے آپ کے ساتھ یہ پڑھانا ہو رہا ہے. کل پرسوں جمعہ ہفتے کو میں نے وہ دعائیں پڑھانی ہیں، اور مہینہ بھی ذوالحج کا، اور حج کا مہینہ، اور قربانی کا مہینہ، مجھے اتنے یاد آ رہے ہیں آج کل. ابراہیم، یقین کر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتی ہوں، جیسے ہم اپنے رشتے داروں کو مس کرتے ہیں نا، کبھی کوئی اپنا دنیا سے گیا ہوا یاد آ جاتا ہے، کبھی آئے نہ یاد تو کئی کئی سال نہیں آتے، کبھی یاد آ جائیں تو کچھ دن ہوتے ہیں، ماں باپ کوئی نہ کوئی، بھائی بہن دور ہوتے ہیں، یاد آتے ہیں نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی تڑپ کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو ملوں، کیونکہ چاروں طرف انہیں کی باتیں ہیں. اور کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ واجنبنی وبنی یا نابود الاسنام، کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے دور کرنا. یا پھر اگلا ادب نوٹ کیجئے، سب سے پہلے کس کے لیے دعا کی؟ واجنبنی، مجھے بچا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بچوں کو بچا. پہلے اپنی فکر کریں، کو انفسکم، پھر کریں واہلیکم نارا، کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا. حدیث میں آتا ہے کہ دعا مانگنے کا بہترین ادب کیا ہے؟ کہ بندہ سب سے پہلے اپنے لیے مانگے. جو اپنے لیے نہیں مانگتا نا، اس کو دوسرے کی بھی نہیں لگتی. یہ جملہ لکھ لے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج بن گیا دعا کے لیے مولوی صاحب کو بلائیں گے یا کسی کو کھانا کھلائیں گے کہ دعا لے لے، ان سے دعا کرا لے. جب تک ہم خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے، تب تک کوئی دوسرا ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوتا. جیسے یہ ایسی ہے، مثال دیتی ہوں، بہت ہی سمپل سی بات ہے، کہ آپ کسی دوسرے کو اپنے شوہر کا کوئی کام کہیں تو آپ کے شوہر ان کو کہیں نا، تو وہ کہے گا بھی آپ تو کہہ رہی ہیں، آپ کے شوہر تو مجھے فون ہی نہیں کر رہے کہ میرا یہ کام کر دو، تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا. لہذا جس کا کام ہے وہ خود بھی کہے. تو جب ایک انسان اپنے لیے شروع کرتا ہے تو بہتر بات کرتا ہے. پھر ایک اور اس میں سے بڑی خوبصورت چیز جو ہمارے لیے اپنی دعاؤں کے ناطے سے، کہ سب سے پہلی چیز ابراہیم نے مانگی وہ امن مانگا، سکون مانگا، اطمینان مانگا. کیوں؟ کہ امن بہت بڑی نعمت ہے. بے سکون انسان تو عبادت ٹھیک نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا، خوشی نہیں منا سکتا. اگر ہمارے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو بھی قرآن کے سیکھنے کے دنوں میں اگر کوئی غم آئے تو فوراً اللہ سے کہا کریں، اللہ تعالیٰ بتا میں کس دل سے سبق یاد کروں، میں کلاس میں بیٹھوں گی مجھے فلاں غم یاد آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے بس مجھے بے غم کر دے، اس غم کو میرے سے دور کر دے. شہروں میں امن ہوتا ہے تو دین پھیلتا ہے، اور شہروں میں بے سکونی ہوتی ہے تو مسجدوں کو تالے پڑ جاتے ہیں. لوگ فجر پہ بھیجتے نہیں ماؤں بچوں کو کہ پتہ نہیں انہوں واپس آنا ہے کہ نہیں. بیویاں شوہروں کو کہتی ہیں گھروں میں ہی پڑھ لیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. اور جب مسجدوں کے باہر گن مین بیٹھنے لگے تو آپ سوچیں کہ پھر اس دعا کے مانگنے کی کتنی ضرورت ہے ملک والوں کو، کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ تعالیٰ امن والی دعا قبول کر دے، امن دے. یکسوئی اللہ کا بندہ بننے میں بہت مدد دیتی ہے. جب ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا، ادھر ادھر سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بات درست نہیں ہوتی. پھر ایک اور اس میں سے ادب کی دعاؤں کا ادب نوٹ کیجئے، کہ دنیا کی دعائیں مانگ رہے ہیں. سب سے پہلے حاضل بلد آمنا کہا، پھر کہا واجنبنی وبنی یا نابود الاسنام. آپ دیکھیں تو یہاں ترتیب وہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، امن، اور فی الآخرت حسنا، یعنی واجنبنی وبنی یا نابود الاسنام. پہلے دنیا مانگی پھر آخرت مانگی، تو لہٰذا ہم بھی دنیا مانگ سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے دنیا مانگیں، ضرور مانگیں، لیکن صرف دنیا نہ مانگیں. جب یہ مانگتے نا، پھر اس کے ساتھ مزہ آتا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ بتوں کی پوجا سے بچائیں. کہتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں رہتا تو کوئی نہیں تھا، صرف ایک درخت تھا. بعض لوگ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جب دعا مانگیے وہ کیا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. لفظ اسنام آیا ہے, یہ سنم کی جمع ہے, سوات نون میم اس کا روٹ ہوتا ہے. ایک لفظ وسن آتا ہے, سورہ حج میں وسن بھی آئے گا. سنم کہتے ہیں ایسا بت جو کوئی شکل کا ہو, مطلب جانور کی شکل کا. پہلے دور میں لوگ شیر کی شکل کا بت بنا لیتے تھے, کبھی گیدڑ کی یا کسی اور کی بنا لیں, کہ کبھی انسانوں کے بت ہوتے تھے. جیسے ایجپٹ میں آپ کو بہت ساری ممیز اور ایسے اسٹیچوز دکھیں گے. تو یہ سنم جو ہوتے ہیں یہ کسی انسان کے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی پکچرز, ٹھیک ہے. اور وسن ہوتا ہے کوئی درخت, کوئی چبوترا, کوئی ٹیلا, کوئی ممبر, کوئی قبر اس کا. یہاں انہوں نے بات کی تو اس کی کہ جس کی کوئی تصویر ہو. تو اس سے لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور اندیش تھے. یہاں سے ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے کہ آنے والے دور کے فتنوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے. مثلا وہاں اس وقت ان کو کوئی پتھر نہیں دکھ رہا تھا, کوئی بت نہیں دکھ رہا تھا, لیکن اللہ کے نبی تھے اور نبی معصوم ہوتے ہیں. شرک اور بت پرستی سے ان کا دور کا تعلق نہیں ہوتا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ بیٹے کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی یہ دعا مانگی, کیونکہ اللہ کے نبیوں کو پتا ہوتا ہے کہ شیطان جس راستے سے سب سے زیادہ لوگوں کو بہکاتا ہے وہ شرک ہے. لہذا آج تو اللہ یہاں کچھ نہیں دکھ رہا, کل وہاں کوئی اور بت آ گیا تو وہ نہ دکھائیے گا, وہ کوئی ایسا بت نہ آ جائے کہ جو میرے بچوں کو پیچھے کر دے. اب دیکھیں کہ ان آیات سے پیچھے بھی تو عقیدہ توحید کی بات ہو رہی تھی نا, شرک کی جہالت کی بات تھی. اللہ تعالیٰ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ جو تھا وہ توحید تھی, اور جس چیز سے انہوں نے روکا وہ شرک تھا. پیچھے ہم نے پڑھا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن, کہ مکہ والوں نے تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی, یعنی اللہ نے اپنا گھر دیا اس میں بت رکھ دیے, اللہ نے اپنا نبی دیا یہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے پہ آگے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس چیز کی فکر میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اس بچے کو تو چھوڑ جاؤں, بیوی کو چھوڑ جاؤں, اور میری سرپرستی سے دور ہونے کی وجہ سے یہ بت پرستی کا شکار ہو جائے. کیا ہمیں یہ فکر ہے اپنی اولادوں کی اور نسلوں کی؟ ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے گئے, نہ ماں پاس ہے نہ باپ پاس ہے, وہ فلاں جگہ چلے جائیں گے تو لڈو بانٹیں گے. کبھی غور کر کے دیکھے, میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم سب مسلم ملکوں میں ہی رہتے تو آج جتنا کلوز انٹریکشن ہونے کی وجہ سے چرچز اور شرک اور ایسی چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, گندے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں, کم از کم ہم نے یہ تو نہ دیکھا ہوتا. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں برائی کو قریب سے دیکھنا پڑتا ہے نا, الا ماشاءاللہ. کئی اپنے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کئی یہاں بھی بچے ہوئے, یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن عام حالات کی بات کرتی ہوں, کبھی بھی اگر ہم اپنے دنیا کے مستقبل کی یا بچوں کے دنیاوی مستقبل کی فکر کریں تو پھر ساتھ یہ فکر رکھیں کہ ہو سکتا ہے ان کو جاب تو بہت اچھی مل جائے, ان کا کاروبار تو بہت نافرمانی کی چیز نہ آ جائے. تو آنے والے دور کے فتنوں کو سامنے رکھ کے دعائیں مانگی جائیں, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حضرت مریم کی ماں میں بھی اس چیز کی مثال تھی. جیسے آپ اپنے دعاؤں میں یہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچوں کو اور میرے بچوں کے بچوں کو, یعنی ان کی نسلوں کو بھی شرک سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ رکھے. کوئی تکبر نہیں کہ میں تو خلیل اللہ ہوں, میں تو اللہ کا نبی ہوں, مجھے کون شرک میں ڈالے گا. آج لوگ اتنا مائنڈ کرتے ہیں, جب آپ ان کو کہہ دیں نا کہ ذرا اپنے عقائد پہ نظر ڈال لیجئے, ذرا دیکھ لیں کہیں شرک نہیں, تو لوگوں کی آنکھوں میں غصہ آتا ہے, کہتے ہیں وہ فلاں شرک کریں گے, اتنی داڑھی والے, اتنی بڑی داڑھی والے, اتنے درس دینے والے, اتنے خطبے دینے والے, اتنی نعتیں پڑھ کے سنانے والے, وہ شرک کریں گے. ہاں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اتنی باریک چال چل کے بندے کی زندگی میں آ جاتا ہے جیسے کالی رات میں سیاہ پہاڑ پر چیونٹی چلتی بھی نہیں دکھتی. اس طرح شرک نہیں دکھتا, یہ جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری دعا ہے شرک سے بچنے کی, کہ اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں جو میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں, اور اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور جس کو نہیں جانتی. تو اپنی لفظوں میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے بھی شرک نہ کروں اور انجانے میں بھی نہ کروں. اور شرک کے بھی کئی قسم کے درجے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے. سچ بتائیے, کب ہم نے شعور کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے بچے شرک سے بچ جائیں؟ ہم بے حیائی سے بچنے کی بھی دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ، بے دینی سے بھی کرتے ہیں، نمازی بننے کی بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہمارے بچے شرک بھی کر سکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی سن کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. پھر وجہ بتا رہے ہیں کہ ربی، اب یہاں دیکھیے گا کہ دعا تو چل رہی تھی، پورے رکوع میں دعائیں ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس قال ابراہیم و ربی، ایک دفعہ لفظ ربی آتا، پھر اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی نعبد الاصنام انہن اضللن کثیرا من الناس ہوتا. یہ بار بار جو ربی ربی کی پکار ہے نا، یہ اصل میں ابراہیم کے لاڈ ہے اپنے رب کے ساتھ. کبھی بچے نے ماں سے کچھ مانگنا ہوتا ہے نا، تو کچھ کہتا ہے ممی یہ دے دو، پھر ممی پلیز، ممی میں یہ لے لوں، ممی پلیز، ایسا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے بار بار بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. یہاں ہمارے لیے بھی ایک عمل کی بات ہے کہ بار بار اللہ کو بیچ میں پکارے، اللہ کو بڑا پیار آئے گا. امائیں جانتی ہیں کہ جب بچے بار بار ماں ماں کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، تو ماں کو کتنا پیارا لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے مانگنا ہے. ایک بہت ہی پیاری بات کی پڑھ رہی تھی کہ بچہ ماں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کہنے لگا کہ ابو پلیز سائیکل دلا دیں، تو باپ کو غصہ آیا، کہتا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی سائیکل نہیں. پھر باپ نے دیتے ہیں کہا ابو میں آپ کو نہیں کہوں گا تو کس کو کہوں گا، میرا اور کون ہے آپ کے بغیر. کہتے ہیں بس اس جملے نے باپ کا دل نرم کر دیا، کہا میں تو سوچنے پڑ گیا ہوں کہ میں اس کو نہیں دوں گا تو یہ کس سے کہے گا. تو آپ بھی تو کہیے اے اللہ کس سے مانگوں، ہمارا کون ہے، ہماری تو کسی پہ کوئی آس نہیں ہے، ہم تو صرف تجھ سے لیں گے، تو ہماری دعائیں قبول کر دے، تو ہمیں ہمارے ارادوں میں پورا کر دے، تو ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنے میں تو ہماری مدد کر دے، تو ہمارے ارادوں کو عزم میں بدل دے، تو ہمارے اس راستے کی مشکلات کو آسان کر دے، تو ہمارے گھر والوں، ہمارے بھائی بہنوں، ماں باپ، شوہر، بچوں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہمارے بیماروں کو صحت دے دے. اے اللہ کرنا تو نے ہے، تو اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. پھر اس طرح آپ دیکھیے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ واقعی ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب بے شک انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا لوگوں میں سے. یہ ابراہیم کا درد ہے کہ بتوں کی طرف نسبت کر کے اصل میں انہوں نے ان آنے والے سارے فتنوں کا رد کر دیا کہ جو لوگوں کی توجہ لے جاتے ہیں. آج ہمیں کیا لگتا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو کن بتوں نے بہکایا ہوا ہے؟ کہ آج بھی ایسی تصویروں کے آگے وہ نہیں بیٹھے رہتے گھنٹوں؟ کیا آج ان کے بھی بت چلتے پھرتے ان کی جیبوں اور ان کے ہاتھوں اور ان کے کانوں میں تو نہیں ہے؟ اب دیکھیے کہ ہر دور کا فتنہ ہوتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کا دور میں بابل شہر میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی، اس وقت ان کو یہ فتنہ دکھ رہا تھا. اگر آج کے دور کا فتنہ دیکھیں تو بے حیائی ہے، بے دینی ہے. اب یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی اچیومنٹ دیتا ہے نا، کوئی فتح، وہی چیز اس کے بعد وہی لوگوں کے لیے ایک بت بن جاتی ہے. مطلب آج کی اچیومنٹ جو ہے نا، یہ سائنسی ترقی ہے، ریسرچ، روز کی انوینشنز، نئی نئی جائیدادات ہیں، ہر دن مارکیٹ میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، نیا ماڈل ہر دن، نیا کچھ نہ کچھ. اس کے ذریعے سے میڈیا کے جب ذرائع عام ہوئے، کمیونیکیشن بڑھے، اسی سے آج بے حیائی اور خرابی آ گئی. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو بھی ہمارے بچوں کو ان سائنسی چیزوں کو، جو ایک نعمت تھی، رحمت تھی، اللہ نے لوگوں کو فائدے کے لیے دی تھی، لیکن لوگ ایسی چیزوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا چونکہ مانگی، تو اگر ہسٹری کو تھوڑا سا آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا. صرف ایک سوال چھوٹا سا ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے اسماعیل اور اسماعیل کی نسل سے مکہ والے تھے، تو پھر مکہ والوں میں تو بت پرستی بہت پھیل گئی تھی، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی نا، خاص طور پہ ان کی شادی قبیلہ جرحم میں ہوئی تھی، جو وہاں آ کے آباد ہو گیا، انہیں کی عورت کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، تو وہاں ان کے اندر شرک نہیں آیا تھا. یہ ان کے بعد شروع ہوا کہ جب بعد میں انڈائریکٹلی دوسری طرف کے لوگ آ رہے تھے. بلکہ اس دور میں تو خانہ کعبہ کو بہت زیادہ عزت دی گئی، لوگوں نے طواف بھی شروع کر دیا، کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتا نہیں تھا. لیکن بعد میں پھر آنے والے دور کے اندر جب اگلے دور کے لوگ شامل ہوتے گئے تو شرک پرستی ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بت جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا، یہ عمر بن لوہی نے رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے، جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے نا، اسی طرح وہ گھومتا ہے، کیونکہ یہ کسی باہر کے ملک میں گیا تھا اور وہاں سے پہلا بت لا کے اس نے کعبہ میں سجایا، اور دیکھتے دیکھتے پھر ہر قبیلے کا بت بننے لگا. قبیلہ پرستی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، ان کی مسجد ہے تو ہماری بھی ہوگی، ان کا ادارہ ہے تو ہمارا بھی ہوگا، ان کا بت ہے تو ہمارا ہوگا. اب کرتے کہتے ہیں کہ جتنے قبیلے تھے نا ان سب نے اپنا بت لا کے رکھنا شروع کر دیا. جب کسی قبیلے کے سے لڑائی ہوتی تھی نا تو وہ اس کا بت اٹھا کے کعبے سے پھینک دیتے تھے، کسی سے دوستی ہوتی تو اس کا بت لا کے رکھ دیتے. اور اتنے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں ان کی تاریخ میں کہ رستے میں جہاں بھی کوئی مشکل پڑی صندوق میں سے اپنا بت نکالا، اس کو سامنے رکھا، اس سے پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے. اسی طرح تاریخ ان کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، سفر پہ جا رہا تھا، گھر سے نکل گیا، کافی دور چلا گیا، تو اس کو یاد آیا کہ اپنا بت تو لائے نہیں، خدا تو گھر ہی بھول آیا، اب مشکل پڑے گی راستے میں، کوئی کیا کریں گے. تو اس نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی بدشگونی کی بات، یہ بالکل ہماری طرح ہی ہے، جیسے ہم بھی آیت الکرسی لکھ کے لگا دیتے ہیں نا گاڑیوں میں، ہمیں بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ لگی ہوئی ہے ادھر، یا وہ اتنا پتلا سا قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں کہ جی قرآن ڈالا ہوا ہے. خیر اب اس نے کہا کروں کیا، پیچھے جاؤں، وقت بہت لگے گا. اس کو ایک طریقہ سجا، کھجورے لے کے جا رہا تھا اپنے ساتھ، اور ستو، جیسے وہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جو گیلی کھجوری ہوتی ہے نا وہ گٹا سا بن جاتی ہیں، اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو کھجوریں اور ستو نے اس کا ملیدہ سا بنا کے اس کا اپنا بت بنا لیتا ہوں، تو وہ ساتھ رکھ لیتا ہوں. چلو جی ٹھیک ہے. وہ اس نے ملیدے کا بت بنا لیا، چلتا گیا. اب کچھ عرصہ ہوا، کھانا ختم ہو گیا، اب بھوک لگی، کرے کیا، اب سامنے بت پڑا ہوا جو کھجوروں کا، خیر اس نے اس کا کان توڑا کھا گیا. ٹھیک ہے، اس نے اس سفر تک پہنچنے پورا خدا کھا گیا. یہ ہے شرک کی کباہتیں. اِنَّهُنَّ أَدْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت لوگوں کو بہکایا ہے، اور یہ ہلاکت نہ ہوتی لوگوں کی اگر لوگوں کے پاس دین ہوتا، ان کے پاس اللہ کا دین پہنچ جاتا. ساتھ ہی کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جب میرے پیچھے چلا وہ تو میرا ہوگا، یعنی ہیں تو بات میرے، بچے تو میرے ہی ہیں، لیکن اگر یہ نافرمان ہوں گے تو میں ان کو اپنے ساتھ نہیں لگا کے رکھوں گا. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ الولا والبرا اللہ کے لیے، یہ دو لفظ ہیں، بڑے مشکل لگے ہوں گے آپ کو، اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ عقیدے کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہے کہ مسلمان کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور دشمنیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر رات پڑھتے ہیں دعائے قنوت کے اندر، ایک بات کسی کو پتہ ہے دعائے قنوت کا ترجمہ؟ بلکہ جو لوگ وہ پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک و نستغفرک، جس کو آتا ہے وہ اونچی بات سے پڑھے، میں آپ کو روکوں گی ایک جگہ پہ، کیونکہ میں وہ پڑھتی نہیں تو مجھے زبانی یاد نہیں ہے. جی آپ پڑھیں گی دعائے قنوت؟ پڑھیے ذرا اونچی بات سے، ساری پڑھ لے جن کو آتا ہے، پڑھتے جائیں. ونخلع، جی کیا مطلب ہے اس جملے کا، کس کو آتا ہے؟ اب ماشاء اللہ سارے پڑھنے والوں میں، کہ اللہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ترک کر دیں گے جو تیری نافرمانی کرے گا. یہ ہے دین. اے اللہ فمن تبعنی فإنه مني، جو آپ کی بات مانے گا وہ میرا بھی ہے. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی، فإنك غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی، یعنی یہاں آپ دیکھیے کہ جو میرے پیچھے چلا وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو معاف کرنا. لیکن یہ ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جو بندہ تیرا نافرمان ہوگا وہ میرا نہیں رہے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا ڈوبتے ہوئے تو ڈوبنے دیا، اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو جب دیکھا کہ جان ان کی چلی گئی ہے کفر پہ، تو اس کے بعد نہیں کوئی روئے دھوئے یا ان کے سوئم میں اور ان کے چالیسویں میں گئے کہ کیا کریں، چچا تھا. یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے کہ جو بھی اچھے کام کرے گا اس کو رکھیں گے. پیچھے آپ کو یاد آ رہی ہوگی دعا کہ جب انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنائیں گے، تو کہا اللہ تعالیٰ ومن ذریتی، کہا نہیں میرا عہد جو ہے وہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. کیا پتہ چلا کہ کوئی نبی کا ہی گھرانے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے خود اچھے عمل نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کی وجہ سے چھوڑ نہیں دے گا. یہاں سے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت بھی دکھ رہی ہے کہ جب یہ کہا کہ جو میرے پیچھے چلا وہ تو میرا ہے، اب ساتھ ہی یہ کہنے کی بجائے کہ ومن آسانی، جو میری نافرمانی کرے تو وہ میرا نہیں، یا اس کو مار دے یا اس کو تباہ کر دے، بلکہ اس کے لیے کیا مانگا، غفور الرحیم، بخشش مانگی. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے اواہن منیب تھے، حلیم تھے، لوگوں کے درد میں رونے والے تھے، غم کرنے والے تھے. بالکل اسی طرح یہاں بھی یہ بات دکھ رہی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے. ہمارے لیے بھی اس میں کمل کی بات ہے کہ جو آپ کو ستائیں، جو تنگ کریں، جو برے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کی بجائے ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے اچھی بات رکھیں کہ اللہ ان کو تو ہدایت دے دیں. جیتے جیتے کسی کافر کے لیے بھی بد دعا نہ کریں، کسی منافق کے لیے، فاسق کے لیے. کوئی شخص دنیا میں برائی کا اشتہار بنا پھر رہا ہے، کبھی اس کے لیے ہلاکت نہ مانگیں بلکہ ہدایت مانگیں. ہمارا تو حال کیا ہے کہ انسانوں کو چھوڑیں، برے برے ملکوں کے لیے ہلاکت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ فلاں ملک کو تو ڈبو ہی دے، فلاں کو تو تباہ کر دے. ایسا کبھی نہ کریں. سورۃ مائدہ کی آیت 118 میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کی بات کر کے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ برے کام کرتے ہیں تو فإنهم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو تو اس پہ قادر ہے. تو اس سے دل کی نرمی پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی تباہی اور ہلاکت کی دعا نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے اچھے معاملے رکھنے اور ان کو بہترین طریقے سے اس چیز کے اندر پیش کرنا ہے. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں دوبارہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم، اے اللہ میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت کے گھر کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں. کیوں کیا؟ تاکہ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ اے میرے رب، تاکہ ہمارے رب وہ قائم کرے نماز. کریں کیا؟ فجل افئدت من الناس تہوی الیہم، بس کر دے ان لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق اور محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور رزق دے ان کو پھلوں میں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. یہاں پھر آپ کو وہی انداز دیکھے گا کہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کا جو حصہ ہے یہ انہوں نے اس وقت مانگا جب رخصت ہو رہے تھے، پہلے اپنے جاتے ہوئے جب مانگی تھی، پھر جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اب میں جا رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں، بیوی کو اور بچے کو یہاں چھوڑ دیا. یہ ان کے عمل کی بات تھی اور اس وقت دعا مانگی. صحیح بخاری میں ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، میں پڑھ کے سناتی ہوں، آپ انجوائے کیجئے گا کہ کیا اس وقت حالات تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عباس سے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 سال 99 ایئرز کی عمر میں حضرت ابراہیم کو حاجرہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل تھا. حضرت ابراہیم اپنے شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں مکہ آباد ہے، وہاں پانی بالکل نایاب تھا. آپ نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں ٹھہرایا اور کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر وہاں سے روانہ ہوئے. حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی اور عرض کی، اے ابراہیم، آپ ہمیں اجاڑ وادی میں چھوڑ کر خود کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات کئی بار دہرائی لیکن حضرت ابراہیم نے مڑ کر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا. کیوں بھلا؟ کہ کہیں رحم نہ آ جائے بیوی کی حالت پہ، بچے کی حالت پہ، کچھ نہ بولے. اور جو اللہ کا حکم مانتے ہیں وہ کوئی پھر لوگوں پہ احسان تھوڑی جتلاتے ہیں یا صفائیاں تھوڑی پیش کرتے ہیں. آخر جب وہ نہ بولے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، اللہ امرک بھذا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا کہ آپ ہمیں ادھر چھوڑے؟ فرمایا ہاں. یعنی بیوی کو یہ بھی تو ڈر ہوگا نا کہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کوئی میں نے نافرمانی تو نہیں کر دی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا. اس پہ پھر حضرت حاجرہ نے بڑے اطمینان سے کہا، اذ اللہ یدی انا، پھر تو اللہ واقعی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے وہ جملہ جو ایک بندہ مومن کو بڑی سے بڑی قربانی دیتے وقت یاد رکھنا چاہیے. اگر آپ اخلاص کے ساتھ کچھ کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، چاہے آپ اس کا وقتی پھل نہ بھی دیکھیں. آپ کے بعد والے دیکھیں گے کہ آپ کے اس قربانی کا اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو کیا فائدہ دیا. پھر وہ لوٹ کر اپنے نور نظر کے پاس آ گئیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، تو آپ قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو گئے اور یہ دعا مانگی جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے مضبوط رہے، ان کو نہیں کچھ کہا، ان کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، لیکن جب اکیلے ہوئے تو اللہ کو پکارا. یہی بات ہم نے حضرت یعقوب کی دیکھی تھی، اور یہی ہر بندہ مومن کا راز ہوتا ہے. انسانوں میں آتا ہے نا تو بہت غیور ہوتا ہے, بڑا خوش رہتا ہے, اس کے چہرے مہرے سے بالکل نہیں پتہ چلتا اس کو کوئی غم ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی شکوے نہیں, کوئی رونے دھونے نہیں. لیکن جو ہی اکیلا اپنے رب کے سامنے آتا ہے, چاہے نماز میں آئے یا ویسے ہی کھڑا ہو, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس وقت پھر حضرت ابراہیم نے پیچھے پلٹ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, ہم اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں دنیاوی ترقی عروج پہ ہو, جہاں ان کا فیوچر بڑا روشن ہو, جہاں جاب کے بڑے چانسز ہوں, جہاں بزنس بہت چلے, جہاں کی کرنسی ضرب کھا کر ہزاروں میں بدل جائے. لیکن ابراہیم اللہ کے گھر کے لیے کہاں چھوڑ رہے ہیں, غیر ذی زرع, تاکہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ شاید وہاں کمانے گئے تھے, شاید وہاں کوئی نیا کاروبار شروع کرنے گئے تھے, شاید وہاں جا کے انہوں نے کوئی اپنا دنیاوی فائدہ لینا تھا. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ملک شام ایک بڑی آباد جگہ تھی, آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ایک بہت زیادہ ایڈوانس ملک کو چھوڑ کر ایک دیہات یا ایک گاؤں میں جا رہے تھے, ایک بنجر جگہ کو, کیونکہ ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. زمینیں صرف اسی طرح بنجر نہیں ہوتی کہ ادھر فصلیں نہ ہو, جہاں سے نیکیوں کی فصلیں اگنی شروع ختم ہو جائیں یا جہاں کی نیکیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں, وہ وادیاں بھی غیر ذی زرع ان ہوتی ہیں. ایسی جگہوں پہ پھر جانے کے لیے ابراہیم جیسے شخص کو قربانی دینی پڑی, اور انہوں نے دی, اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کتنا قبول کیا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں اکیلے تھے. جو مشکیزہ دیا پانی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئیں, خود بھی پیاسی تھی, بچہ بھی پیاس کی وجہ سے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا ہوگا, اور یہ منظر ماں سے دیکھا نہ گیا. اور ایک پہاڑ پہ جاتی صفا پہ پھر مروا پہ, شاید کوئی ملے, کوئی تو کچھ ملے. اوپر جاتی تو بچہ نہ دکھتا, اوپر جاتی تو بچہ دکھتا تو ذرا آہستہ چلتی, نیچے جاتی تو بچہ نہ دکھتا تو پھر تھوڑا تیز بھاگتی. اللہ نے اس ماں کے قدموں پہ قیامت تک کے لیے مردوں کو چلا دیا. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. اللہ کبھی ایسی قربانیوں کو ضائع کرتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, فَذَاكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا, درمیان صحیح کرتے ہیں, اور ساتویں چکر کے آخر میں تھی تو ان کو ایک آواز سنائی دی. غور سے سنا تو ایک فرشتے نے اپنا پر زمین پر مارا اور زمین سے پانی ابل آیا. وہاں پہنچی اور اس پانی کے ارد گرد دیوار بنانے لگی, پھر اپنے مشکیزے کو اس پانی سے بھر دیا, اور جب وہ پانی ابل رہا تھا تو اس کو کہہ رہی تھی, زم 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 زم, کیا مطلب ہے اس کا؟ رک رک رک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے, اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو زمزم ایک چشمہ جاری ہوتا, چنانچہ آپ نے چشمے سے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا. یعنی پھر یہ چشمہ وہاں نہ ہوتا, ہو سکتا ہے پھیل کے یہ پوری دنیا میں چلا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کی حکمت اس میں, اس وقت پہ فرشتے نے آ کے ان کو کہا, لا تخافی, اے حاجرہ مت ڈرو, یہاں بیت اللہ ہے, تیرا یہ بیٹا اور اس کا باپ اس کی تعمیر کریں گے, اور اللہ اس کے اہل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. کر کے دیکھیں ایسی قربانی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو قائم رکھا. اور کیوں کہا کہ وہاں آئیں؟ تاکہ لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نمازیں قائم کریں. دیکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سوسائٹیز نمازی ہو جائیں, تو اس کے لیے پہلا سٹیپ قربانی کا ہے, ہجرت کا ہے, محنت کا ہے. جب تک ہم قربانیاں نہیں دیں گے, ہجرتیں نہیں کریں گے, ہجرت تو دل کی بھی ہوتی ہے نا, ہجرت کچھ گھنٹے کی بھی ہوتی ہے, ہجرت کچھ پسندیدہ کھانوں سے بھی ہوتی ہے, ہجرت پسندیدہ کپڑوں سے اور سالگرہوں سے اور پارٹیز سے بھی ہوتی ہے, اور ویکینڈ کی سوشلائزنگ سے بھی ہوتی ہے. جب تک کچھ لوگ ایسی قربانیاں اور ہجرتیں نہیں کرتے, لوگ نمازی نہیں بنتے. نمازوں کی اذانیں آتی ہیں, لوگ بے نمازی بیٹھے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ قربانیاں دینے والے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ لوگ نمازی ہو جائیں. آج آپ سوچیں کہ ہمیں سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے. کسی کے ساتھ کئی غموں, بچہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور بچہ بیمار بھی ہو جائے, ماں کی دعاؤں میں جو تڑپ اس کی بیماری کے وقت ہوتی ہے, کیا وہی تڑپ اس کی نمازی نہ ہونے پہ بھی ہوتی ہے؟ شوہر کی جاب چلی جائے اور شوہر نماز نہ پڑھتا ہو، کیا وہی تڑپ ہوتی ہے جو اس کے نماز نہ پڑھنے پہ تھی؟ یعنی وہی تڑپ ہوتی ہے اس کی جاب کے ملنے کی؟ سوچنے کی باتیں ہیں، ہم جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں بتا دی کہ نبیوں کی دعائیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی، بیچ بیچ میں اللہ کو پکار رہے ہیں، پھر اپنی باتیں کرتے ہیں، پھر ان کو فکر ہے، کبھی کہتے ہیں نمازی بن جائیں، کبھی کہتے ہیں اللہ تیرا گھر بن جائے، اللہ تیری طرف پلٹ آئے، یہ بھاگ بھاگ کے مسجدوں کی طرف آئیں۔ یہ نہ ہو کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہے اور یہ کاروبار کرتے رہے، یہ سوتے رہے، یہ اسکولوں میں بیٹھے رہے، یہ جابس پہ رہے۔ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ میں کسی بچے کے ساتھ بات کر رہی تھی، میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی؟ کہنے لگا نہیں ابھی اسکول سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کی تو ظہر اثر چلی گئی۔ کہا اسکول میں تھا، یعنی وہ بچہ پورا اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ آنٹی آئی واز ان اسکول، آئی جسٹ کیم۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہنے کا اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، آئی کینٹ۔ میں نے کہا کون ہے، چلو مجھے لے کے چلو اسکول میں ساتھ۔ کہنے کا نہیں اجازت دیں گے۔ میرا اتنا دل دکھا، میں نے کہا کہ آج یہ بچہ 10 سال 12 سال 16 سال پڑھے گا نا، تو اس نے لکھ لی اپنی بات کہ ظہر اثر میری گھر میں ہی آ کے ہوگی، اور آگے سردیوں میں تو مغرب عشاء بھی چلی جائے گی، کل یہ جاب پہ لگے گا تو جاب پہ یہی رونے ہوں گے۔ ہمارا کہاں دل روتے نمازوں پہ؟ اتنا مجھے دکھ، میرا دل چاہے میں پٹ پٹ کے روں، کیونکہ اس معصوم بچے کو یہ پتا تھا کہ میں اسکول میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میری بات کرواؤ، باتھ روم میں جا سکتے ہو، اسکول میں جا سکتا ہوں، بریک ہوتی ہے ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو نماز نہ پڑھنے دے؟ چھوڑ دو ایسے اسکول کو، کیا کرنا ہے ہم نے ایسی پڑھائیوں کو کہ جو اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی نہ بننے دے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے کا اسلام کا مستقبل بنے، اسلام کی ڈور کو سنبھالے؟ جو دن میں 5 دفعہ نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اور یاد رکھے جو فجر پہ نہیں اٹھ سکتا، جو فجر کی نماز کو گھر میں پڑھتا ہے کہ سردی آ گئی ہے، اور اس سے پہلے ہی اس کے گھر والے جاب کے لیے نکل جائیں، اس کے بعد ہی اس کے بچے جوان جاب کے لیے نکلیں، نماز کے لیے نہ نکلیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں امت مسلمہ سنورے گی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگوں کے اندر یہ تڑپ نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور جس ماں کو آج بچے کو مسجد میں بھیجتے ہوئے یا نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے ترس آ رہا ہے نا، کل اس کو اللہ کے راستے میں بھیجتے ہوئے بھی ترس آئے گا۔ کل اللہ کہہ دے اس بچے کو پھینکا ادھر، پھر دیکھو کوئی پھینکتا کہ نہیں پھینکتا۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ ان کے بھی جذبات تھے، وہ انسان تھے، چٹکی کاٹو تو ان کو درد ہوتی تھی، تھپڑ مارو تو ان کو بھی درد ہوتی تھی، کوئی تانا دیتا ہوگا ان کا بھی دل دکھتا ہوگا، ان کو بھی نیند آتی تھی، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، لیکن اللہ کے ایک حکم پر اپنے بچے اور بیوی کو کہاں چھوڑ کے آتے ہیں؟ آج ہمیں کیوں غم لگ جاتا ہے؟ آج ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا چھوئی موئی سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں سوچتے ہیں سردی آئے گی تو ہم نہیں آ سکتے، سردی آئے گی تو ہم نہیں جا سکتے، ہمارے بچے نہیں آ سکتے، میں نہیں جا سکتی، پہلے سے ہارے ہوئے تو کون جیتوائے گا مجھ کو؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں رمضان آ رہا ہے میں نہیں کر سکتی اب کام۔ یہ سوچے آپ دیکھیں کہ شاید آپ، آج میرے منہ سے یہ بھی بات نکل گئی، ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں سردی کی بڑی خبریں ہیں، پہلے سے یقین رکھ کے بیٹھے ہیں کہ سردی بہت ہے، اتنے کپڑے ہمارے پاس، اتنے پیارے گھر، اتنی پیاری گاڑیاں، اتنے پیارے تعلیمی ادارے، اور ہم یہ سوچ لیں، یعنی آپ لوگ اپنے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی میرے دل میں بھی نہیں تھی یہ بات، ایک دم اللہ نے خیال ڈال دیا کہ کہیں ابراہیم تو اپنے بیوی بچے کو وہاں جنگل میں چھوڑ رہے تھے، ہم اپنے بچوں کو چھپا کے بیٹھ لیں، حفاظت کس نے کرنی ہے؟ پیٹ کے بچے کو پریگننٹ ہو سکتا ہے، وہ کہے گا میں نہیں جا سکتا اب سردیوں میں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو سانس کی بیماری، کسی کو کھانسی کی بیماری، کئی ہوں گی، ہم سب کے اندر بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ اللہ کا وقت ہے۔ یہ میں سوچتی ہوں، میرے ذہن میں ایک بات ایسی آ رہی تھی، کل بھی شاید میں نے جملہ ایک بولا تھا کہ کیا ہم یہاں صرف علم لینے آئیں گے کہ آپ نے ایمان بھی لینا ہے؟ کل ایمان کی باتیں پڑھی ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جو صرف علم لینے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان لینا چاہتے ہیں نا؟ اگر ایمان لینا ہے آپ کو تو آپ کو ہر حال میں آنا پڑے گا، جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، کھڑے ہو کے کہیں اللہ کو، اللہ تیرے راستے میں نکل رہی ہوں، تو میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈال دیا بچہ، آج کی ماں آتی تو گود سے لگاتی، کہتی میں بچا سکتی ہوں، اور موسیٰ کا موسیٰ ماں کی گود سے ہوتا تو ذبح ہو چکا ہوتا، فرعون کے کارندے گھر گھر آتے تھے اور لے جاتے تھے، ماؤں کے سامنے سے ان کے بچے لے جاتے تھے، یذبحون ابناکم۔ لیکن یہ بات سمجھ آ جائے نا، اگر کہ بعض بچے ماؤں کی گودوں میں کٹ جاتے ہیں اور سمندروں میں بچ جاتے ہیں. کیا اسماعیل مر گئے کھپ کے؟ نہیں, کہاں باپ چھوڑ گیا. اس اسماعیل کی نسل سے اللہ نے ایک اولاد پیدا کر دی, ایک پوری نسل, ایک نبی آ گیا. کبھی سوچیں اسماعیل کو اللہ کے نبی کے ناطے سے تو دل تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے. نہ ابراہیم وہ قربانی دیتے, نہ اسماعیل وہاں بستے, نہ وہ اسباب بنتے, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آتے. یہ باتیں کب سمجھ آتی ہیں؟ جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں. کوئی زبردستی نہیں, شوق سے نہ آئے. آپ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ سوچا ہو کہ سردیوں میں تم گھر سے سنیں گے, شوق سے سنیں, نو پرابلم. لیکن یہ ایک بات لکھ کے رکھ لیں, شاید آپ کو حد سے بڑی بھی لگے کہ کم لگے. آج سیکھنے کے دوران جو قربانیاں دیں گے نا, کل آگے وہی چنے جائیں گے. وہی آگے اللہ ان سے ہی کراتا ہے جو پہلے چلتے ہیں. جو بچے میں, مجھے کسی نے کہا کوئی بہن بچوں کے اسکول میں پڑھاتی ہیں ڈے کیئر بارنے اب, تو کہنے لگی کہ یہ نارویجین عجیب ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں سردی میں, پہاڑوں پہ نکال دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موسم خراب ہے اور بچوں کا کوئی باہر کا ٹور ہے تو کینسل ہو جائے. آپ بھی جانتے ہوں گے یہ باتیں. کہنے لگی کہ ماں باپ اپنی طرف سے لکھ کے پرچے بھی بھیج دیں کہ ہم نے ان کو نہیں باہر بھیجنا, ہم نے ان کو پہاڑوں پہ نہیں بھیجنا کرنا. تو کہتے ہیں آپ نے نہیں بھیجنا, ہم نے بھیجنا. کبھی وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ جی موسم کبھی خراب نہیں ہوتا, ہمیشہ کپڑے خراب ہوتے ہیں, صحیح کپڑے پہنے. دنیا والے تو اس کو فن لیں بلکہ وہ خود جا کے باہر کھیلتے ہیں. تو بہرحال بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر تو کسی کو پورا دین لینا ہے, پورا ایمان بھی لینا ہے, تو پھر اللہ پہ ڈالیے. ورنہ یاد رکھے تو بچا بچا کے نہ رکھے سے کہ تیرا آئینا. ہم بچا کے رہ نہیں سکتے, آخر صحت اسی کے گھر سے آنی ہے, تندرستی ادھر سے آنی ہے, زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. جو آج ہم اپنے سینوں سے لگا کے اپنی پیاری چیزوں کو رکھتے ہیں نا, تو کل پھر وہ اللہ کے راستے میں مجاہد بھی نہیں بنتے. وہ اللہ کے نبی کے دور کی مائیں کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو, چھوٹا سا بچہ لے کے آ گئی اللہ کے نبی کے پاس عورت, کہ اللہ کے نبی آپ جنگ میں جا رہے ہیں, میرے پاس اور کچھ نہیں, یہ بچہ لے جائیں. کہا میں کیا کروں گا اس بچے کا؟ کہا جب تیر آئے گا تو اس بچے کو آگے ڈال دیں. دیکھیں یہ بات شاید بیسوں بار آپ نے میرے سے ہی سنی ہوگی. کتنا آسان ہے, لائیں ذرا کسی بچے کا جو جہاں آتا ہے اس کا نام لیں. یعنی آپ سوچیں, اپنے دل پہ لیں, کبھی دل پہ رکھیں, اپنے پیارے بچے کو سوچیں. بچہ پیدا اور اللہ کے جاؤ اس بچے کو کسی دور جگہ پہ چھوڑا, دل پہ رکھے, پھر پتا چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. پاؤں زمین پہ ہوتے ہیں نا پھر بندہ ٹکتا ہے. ہواؤں میں اڑے, دوسروں کی باتیں کرنا کیا مشکل ہے, پہلے اپنے آپ کو پیش کریں. کہا اللہ تعالیٰ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ لیقیم الصلاۃ, لوگ نمازی بن جائیں. جو بچے بچپن سے مسجدوں میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو نمازوں کی فکر لگ چکی ہوتی ہے, اور جو مائیں بازاروں میں جائیں بچوں کو لے جائیں, مسجدوں کا راستہ نہ دکھائیں ان کو, تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں کبھی جائیں گے تو شوری مچائیں گے نا. پھر فرمایا فج الافئدۃ من الناس تہوی الیہم, پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق اور محبت سے ان کی طرف مائل ہوں. دیکھیں بچوں کے لیے کیا مانگ رہے ہیں, کہ اللہ ان بچوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے, کیونکہ محبت بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ ایسے مسلمان نہ بنے کہ لوگ ان کو دیکھ کے گالی دیں یا تھوک دیں, یہ بڑے پیارے مسلمان بنے کہ لوگ ان کی طرف محبت سے دیکھیں, دل مائل ہوں. یہ نیکی یہی نہ ختم ہو جائے, یہ صدقہ جاریہ بنے. آج تو میرے پاس ایک ہی بچہ تھا, میں نے وہ لا کے دے دیا, تو ادھر اور لوگوں کو بلا, اور لوگ ادھر کام کریں, اور یہاں نیکیوں کی محفلیں سجیں, تاکہ میرے بعد بھی یہاں نیکی کا کام چلتا رہے. وَارْزُقْهُمْ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, اور ان کو رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے. پھر دیکھیے جملہ, بچوں کے لیے پھل مانگ رہے ہیں. ثمر جو ہوتا ہے نا, یہ فروٹ کے لیے نہیں آتا صرف, ہر پھل, محنت کا پھل, صبر کا پھل, درختوں کا پھل جو ہے وہ فروٹ کی صورت میں ہوتا ہے, مشینوں کا پھل جو ہے آپ دیکھیے, تنخواہ جو کر ملتی ہے وہ محنت کا پھل ہوتی ہے, کوئی وقت کا پھل ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں دنیا کے پھل مانگ رہے ہیں اور فائدے کی چیزیں مانگ رہے ہیں. آج آپ دیکھیے اس دعا کا اثر, ہر پھل مکہ میں آپ کو ملے گا, وہ بھی ملے گا جس کا موسم ہے, جس کا موسم نہیں وہ بھی ملے گا. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز, کہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ بس ان کو دال روٹی دے دینا, پر گزارے کا دے دینا, روکھی سوکھی کھا لیں. کیوں کھائے؟ کہ اللہ ان کو اتنا دے کہ ان سے سنبھلے نا. لیکن کیوں دے؟ لعلہم یشکرون, یہ ہے اصل نقطہ, کہ اللہ ان کو دو ہاتھ سے دے. ہمارے کلچر میں ایک دعا دی جاتی ہے, دودھو نہاؤ پوتو کھلاؤ, کہتے سنی بھی ہے, حالانکہ کبھی کوئی دودھ سے نہایا, اور یہ تو ضائع کرنے والی بات ہوگی نا, لیکن عمر اتنی ملے کہ پوتوں کو کھلائیں. ایک کہاوت یاد آ گئی, ہمارے والد سنایا کرتے تھے, مجھے سنانی نہیں آئے گی پنجابی میں, وہ سناتے تھے کہ وہ تو اس خوشی میں سناتے تھے کہ دیکھیں پنجابی زبان میں کتنی گہرائی ہے جو عام زبانوں میں نہیں ہوتی. تو کوئی کہتے کہ ایک مائی تھی, عورت تھی, بوڑھی بھی تھی, نابینا بھی تھی, غربت بھی تھی, سب کچھ تھا جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں. تو کسی نے اس کو کہا کہ ایک دعا مانگ لو, بس وہ قبول ہوگی, اس سے زیادہ نہیں مانگی جائیں گی, اور نہیں تم مانگ سکتی. تو وہ پھر اس کے نا پنجابی میں کوئی جملہ پورا سناتے تھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں اپنے بیٹے کے بیٹے, بیٹا بے اولاد تھا, بیٹے کے بیٹے کو دودھ میں نہاتا کھاتا پتہ نہیں کیا کچھ کرتا اپنی آنکھوں سے دیکھوں. جتنی اس نے آنکھیں بھی مانگ لی, اپنے لیے لمبی عمر بھی مانگ لی, بے اولاد بیٹے کے لیے بیٹا بھی مانگ لیا, اور اس کے لیے رزق بھی مانگ لیا ایک ہی جملے میں. تو ایک دعا میں کتنا کچھ ہے کہ اللہ وہ رزق کیوں لے تاکہ تیرا شکر کریں, بگڑ نہ جائیں, ان کی چال ہی نہ بدل جائے, اکڑ ہی نہ ہو جائے, وہ اپنے آپ کو پتا نہیں کیا حرفن مولا ہی نہ سمجھنے لگے, ان کی آنکھوں پہ کچھ ایسے گلاسز لگ جائیں کہ ان کو ارد گرد کچھ دکھے ہی نہ, اور ان کی چال ٹیڑی, ان کی بات کرنے کا سٹائل نہ بگڑ جائے, بلکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں, نعمتیں نہیں مانگی, نعمتوں کے اچھے اثرات مانگے. ایسا نہ ہو کہ اتنی نعمت مل جائے کہ بچے تجھے ہی بھول جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہ دے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ رہا ہوں وہاں کھانے کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, ایسا نہ ہو کہ چیزوں کی کمی کی وجہ سے لوگ وہاں آنا چھوڑ دیں. تو وسعت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کی جگہ میں وسعت دے, ان کے کھانے میں پینے میں دے, تاکہ زیادہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کتنا کچھ دیا کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں, اب چونکہ ہم باہر کے ملکوں سے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا عجیب نہیں لگتا, جب پاکستان سے لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں تو بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں بن موسم کے پھل بھی اور اتنے بہترین کھانے کے سٹورز اور رہنے کی جگہ, یہ سب کچھ کرتے کراتے کیوں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہوا. اور اس کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کی خیر بھی مانگے, کیونکہ بعض دفعہ جب کوئی چیز انسان کو مل جاتی ہے تو وہ چیز اس کے حق میں بری بن جاتی ہے, کیونکہ انسان اس کا حق ادا نہیں کر پاتا. اب ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت کچھ مانگ چکے, لیکن پھر کہہ رہے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, اے رب تو جانتا ہے کہ ہم جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض, اور اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی آس زمین کی, ولا فی السماء, اور آسمان کی. یہ آیت پڑھتے ہوئے تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے محسوس کیا, مجھے ایسے ہوتا ہے جیسے بہت کم موقع ملتا ہے لیکن اجتماعی دعا کے لیے کوئی درخواست کر دے درس کے بعد, یا کبھی خود ہی دل چاہتا ہے کوئی خاص موقع ہے رمضان کا یا کوئی اور قرآن پاک کی تکمیل کا, ہوتا کیا کہ آپ پوری دعا مانگتے ہیں. تو میں جب مانگ رہی ہوتی نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے اب ساری مانگ لی ہیں, تو اس کے بعد کہتے ہیں اچھا سبحان ربی کا رب العزت, جو ہی یہ لفظ شروع کرے نا پھر یاد آتا ہے ہائے فلاں تو مانگی نہیں, اچھا ماں باپ کی نہیں مانگی, اچھا گھر والوں کے لیے نہیں, پھر وہ شروع کرے, پھر جو ہی آپ اینڈ پہ آتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد کچھ اور دعائیں ہوتی ہیں کہ جتنا بھی مانگ لیں مانگ کے پھر بھی ایسے لگتا ہے کچھ نہیں مانگا. تو ابراہیم علیہ السلام انہی جذبوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے تو سب مانگا لیکن تو جانتا ہے کہ ابھی دل میں کیا چھپا ہوا ہے, ابھی زبان پہ جو باتیں وہ تو آئی نہیں پوری, تو لہٰذا تو جو دل میں ہے وہ بھی دے دے بھی تیرے سامنے, اور جو میں نے نہیں مانگا وہ بھی تجھے پتا ہے لہٰذا تو مجھے دے دے. بالکل لگتا ہے نا کہ جیسے نبی واقعی انسان تھے, سراسر انسانی جذبات کی عکاسی ہے. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ہی اتنے ہمدرد تھے, اپنی اولاد کے لیے کتنا تڑپتے ہوں گے ہاں, لیکن آپ دیکھیے کہ اپنے دل کے اس رنج کو زبان سے ظاہر نہیں کر رہے کہ بچے کو چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, کیا کروں اللہ تعالیٰ, ہائے میں کیسے جیوں گا, میرا کیا بنے گا, ان کا کیا بنے گا. کہا نہیں, الحمدللہ الذی, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے, وہب لی علی الکبری اسماعیل و اسحاق, جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق, اس نے مجھے دونوں دیے, ان ربی لسمیع الدعا, بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعاؤں کو. ایک دم ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تیرے راستے میں دیا ہے تو کوئی احسان تھوڑی کیا ہے, دیا ہوا بھی تو تیرا ہی تھا, تو نے مجھے دیا تو میں لہٰذا اسی کو تیرے راستے میں دے دوں گا, تو کیا مشکل ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ دعا ان دعاؤں کے کچھ عرصہ بعد کی مانگی ہوئی ہے کہ جس میں دعا بھی ہے اور شکر گزاری بھی ہے. روایات میں آتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں, جس نے بچوں کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسماعیل جیسا بیٹا دیا, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق بھی دیے. دیکھیے ہر قربانی کے پیچھے خیر ملتی ہے. اسماعیل دے دیا اللہ کے راستے میں تو اللہ نے محروم نہیں رکھا, پیچھے اسحاق دے دیا. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے, بندہ جب اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے اللہ اس کے بعد اس کو اس سے بھی اچھی چیز دے سکتا ہے اور اس کے بعد بھی دے سکتا ہے. بعض کہتے ہیں وہ اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے, لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی زندگی میں ہمیں کئی مواقع پہ ملتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر دیتا ہے, اور آج بھی دیتا ہے. یہاں سے ایک اور عمل کی بات نوٹ کیجئے دعا کے ناطے سے, کہ مایوس ہو کر دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے, نہ بے صبرا ہو انسان. 86 ایئر کی عمر تک دعائیں مانگتے رہے, آج ہوتے تو 40 سال کے بعد کہتے اب تو بھائی بیوی کے بچہ ہی نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر نے منع کر دیا, اور 50 سال کی عمر میں بچہ ہو گیا تو بالکل نہ کرنا, وہ تو ہینڈی کیپ ہی پیدا ہونے کے ڈر ہے. آج کی سائنس خدا بننے کی کوشش کرتی ہے, تو بعض دفعہ بندوں لوگوں کی دعاؤں کے اندر بھی وہ بات نہیں آتی جو ہونی چاہیے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دی. اور آج تو ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ آج کے دور کے حالات میں واقعی ایسا ہی ہے کہ جو عمریں چھوٹی ہیں تو اس حساب سے 40 سال کی عمر رکھی گئی ہے, لیکن دیکھیے کہ جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے. کسی نے ایک ای میل بھیجی تھی, غالباً 98 ایئرس کی عورت نے بچہ پیدا کیا, اولڈیسٹ مدر کا نام ہے اس کا, اور بالکل چھریاں پڑی ہوئی جیسے کوئی بوڑھی نانی دادی ذہن میں, اور ساتھ ڈلیوری مطلب ہاسپٹل میں, اور بچہ اس کے پاس ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کوئی مایوس نہ ہو. ڈھیلا ڈھلا ہم کہتے ہیں ہونا تو کوئی نہیں, اللہ دے دے, ویسے ممکن تو نہیں دے دے, ویسے ڈاکٹروں نے تو منع ہی کہہ دیا نہیں ہونا, لیکن تو دے دے, یہ نہیں ملتی. اللہ کہتا جو میں نہیں دیتا, ہاں اد اللہ حوان تم بلجابا, اور اللہ تو تب بندے کی سنتا ہے جب دنیا لے کہہ دے نہیں ہونا. اللہ کے ساتھ جب بندے کا تعلق بنتا ہے نا تو ناممکن جہاں لفظ آتا ہے نا تو آپ خوش ہو جائیں, کہنا بس اب ممکن ہونے والا ہے. امپاسبل کو کاٹ کے کرو تو کیا ہوتا ہے, آئی ایم پاسبل. جو لوگوں کے لیے امپاسبل ہے وہ اللہ کہتا ہے میرے لیے پاسبل ہے. تو لہٰذا اللہ نے بڑھاپے میں ان کو دیا اور پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت کچھ سننے والے ہیں, دینے والے ہیں. کیا ہوا اگر میں نے اس بچے کو آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیا, تو دیا بھی تو آپ نے تھا. یہ اصل میں شکر کا عملی طریقہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اصل عاجزی یہی ہوتی ہے کہ نعمت دینے والے کے سامنے انسان ادب کے ساتھ رہے, زبان سے حال سے. کتنے پیارے لفظ استعمال کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے, کوئی روب کی بات نہیں, احسان نہیں جتلا رہے کہ اللہ اب اور میری قسمت میں کیا ہے, اور بھی ذرا بتا دیں کہ میرے جو غم ہے نصیب میں اکٹھے ہی سب پہ رو لوں, کوئی ایسا انداز نہیں, محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارے لیے بھی یہی عمل ہے کہ انسان جہاں اس کو کوئی نعمت ملے اس نعمت کا حق ادا کرے, اللہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بادب رہے, ماں باپ کے سامنے بادب رہے, استادوں کے ساتھ ادب رہے, اور نعمت کو اسی کے راستے میں لگانا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے بچوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے تو اللہ کے راستے میں لگا دیا. آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا اللہ کے راستے میں لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو اللہ کی نعمت تھوڑی سمجھتے ہیں, ہم تو ڈاکٹروں کی اطاعت سمجھتے ہیں شاید, کس ہاسپٹل میں ہوا تھا, کس ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا, کس نے کیا تھا, کیا کہا تھا. نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ نے جو کہہ دیا وہ اسی کا ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو غم لگا ہوا ہے تو اپنی اولاد کی آخرت کا لگا ہوا ہے, نمازوں کا لگا ہوا ہے. کہنے لگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا, اور اے ہمارے رب میری التجا کو قبول فرما. پھر تڑپ, دیکھیے وہی انداز, پہلے اپنے لیے, پھر بچوں کے لیے, اور پھر دوسروں کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے دل کو جو چیز لگی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے اپنے لیے کہتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے کے لیے کہتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بچے کی دعا کی, بچوں کی نمازوں کی فکر دل کو لگی بھی ہے نا, اور یہاں پھر لفظ اقامت صلات پہ غور کیجئے. یہ دو ٹکرے مار کے پڑی ہوئی نماز نہیں ہے کہ پڑھ کے آپ ابھی بچے کو ڈانٹ کے فارغ نہیں ہوئے کہ بچہ پڑھ کے آ بھی گیا. کیا پڑھا بھائی؟ پڑھ کے آ گیا. وہ تو سر سے اتار کے آئے ہیں. بچوں کو سکھائیں کہ نماز کون سی ہونی چاہیے کہ جو واقعی بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرما دے. پھر بچے کے لیے دعا کی تو ساتھ ہی پھر ماں باپ کی بھی بات آ گئی, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن کے حساب قائم ہوگا. یہاں آپ دیکھیے کہ والد کی بات آ گئی, اس پہ بات پیچھے ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ جو باپ جو تھے وہ آزر ان کا نام تھا, بادشاہ کے دربار میں پروہت تھے, یعنی بت پرست تھے, بلکہ بت بنانے والے بھی تھے, بیچنے والے بھی تھے, بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک موقع پہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا, لہٰذا اس لیے دعا کی. اور مشرق کے لیے دعا نہیں ہو سکتی, یہ موضوع پیچھے گزر گیا, لیکن سوال پھر اٹھاتے ہیں کہ کیوں دعا کی باپ کے لیے جبکہ وہ مشرق تھا. تو اس کی تین وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک, اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. دوسری بات کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ابھی یہ حکم نہیں پتا تھا کہ مشرق کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اور تیسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ ابھی زندہ ہو اور یہاں رب اغفر لی کہہ کے باپ کی ہدایت کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور اس کے بدلے میں پھر بعد میں یہ نیکیاں کرے اور نمازی بن جائے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوتی ہے. اسی کی روشنی میں اگر ہم سب بھی اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں بہترین دعائیں مانگنے والا بنا دے, کیونکہ جب دعا اچھی ہوتی ہے نا اللہ قبول بھی کرتا ہے. ہمارے عموماً دعائیں کروانے کی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن وہ قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اس کے اوپر غور نہیں کیا جاتا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چلیں گے. جہاں بھی دعائیں آئیں گی حضرت ابراہیم کی تلاوت کے دوران, تو آپ خود بھی اپنے بچوں کا, اپنے ماں باپ کا سوچ کے دل میں آمین کہہ سکتے ہیں.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رائدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم الابصار. اور تم یہ خیال مت کرو یہ ظالم کر رہے ہیں, وہ تو انہیں صرف ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جبکہ مارے خوف کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اب یہاں سے سورت کے آخر تک جہنم کے اور قیامت کے کچھ مناظر ہیں. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے مکہ اور اس کے ارد گرد کی بات بتا دی, لیکن اس کے باوجود بھی جب لوگوں نے وہاں پہ شرک اور بت پرستی شروع کی اور غفلت کی زندگی بسر کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو, تم میں سے کوئی صرف اس بات پہ نہیں بچے گا کہ تم کس نبی کی نسل سے ہو, کہاں سے ہو, اللہ تعالیٰ پکڑے گا. اور آیت جو ہے بہت ہی زیادہ ڈائریکٹ ہے, اللہ کے نبی کا نام لیے بغیر لا تحسبن, تا تم کے لیے ہوتی ہے، یعنی حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کہ اے نبی اور ہر وہ انسان جس کے اوپر کسی نے غم کیا وہ اللہ کو غافل نہ سمجھے. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر مظلوم کی تسلی ہے، اور ظالم کے لیے بڑی سخت دھمکی ہے کہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، اور ظلم آپ کو پتہ ہے کئی قسم کا ہے. یا عمل الظالمون کی بات ہو رہی ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم. بدعت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا حق اٹھا کے دوسروں کو دینے لگتے ہیں، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں، انسانوں کے معاملات میں ظلم. کہا جو بندہ دین کا صحیح رخ اپنی زندگی میں نہیں لاتا، اصل میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو اگر آج دنیا میں نہیں پکڑا جا رہا تو غم نہ کرو. بعض دفعہ ہم بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا فلاں تو اتنے سال سے غلط کام کر رہا ہے، فلاں تو اتنے برے کام کرتا ہے، ابھی تک اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہا غم نہ کرو، انما یؤخرہم، حمزہ خار را اس کا روٹ رہتا ہے، اردو میں لفظ تاخیر بھی اسی سے ہے کہ ہم تھوڑا پوسٹ پون کر رہے ہیں ان کا عذاب. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے، ایک وقت آئے گا ان کو عذاب ہوگا، پتہ چل جائے گا جو انہوں نے ظلم کیے. آج دیکھیے کہ بعض لوگ حکومتی سطح پہ ظلم کرتے ہیں، بعض قتل و غارت گری کرتے ہیں، گینگ بناتے ہیں، بڑے بڑے گروہ بنا کے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں. کہا تھوڑے دن کی بات ہے، پتہ لگ جائے گا. یومن تشخص فیہ الابصار، جس دن کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں. تشخص کا لفظ جو ہے نا شین فا سواد سے، اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا فلاں شخص، وہ بھی اسی سے ہی ہے، یعنی آنکھوں کا چڑھنا، اوپر کھلنا، نگاہوں کا ٹک ٹکی لگ جانا، اسی طرح خوف اور لرز لرزنے کے معنوں میں آتا ہے یہ معنی. مراد ہے قیامت کے مناظر دیکھ کر، اس دن اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو ان کے لیے سامان تیار کیا ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور حالت کیا ہوگی؟ مختعین مقنعی رؤوسہم، بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے. امیجن کریے ذرا، مختعین، خا تو حمزہ سے ہے، خطا ان سے، محتی، وہ شخص جو سر اٹھا کر بھاگ رہا ہو، تیزی سے بھاگنے والا، ادھر ادھر کی ہوش ہی نہیں اس کو، بے تحاشا دوڑنا. قیامت کے دن قبروں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت لوگ جب نکلیں گے تو بیکار بھاگیں گے. جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں سود کی آیتوں میں کہ سود خور کیسے اٹھیں گے، جیسے کہ کوئی مجنو ہو چکا دیوانہ ہو. اسی طرح اسے ہوش نہیں ہوگی، سرپٹ بھاگ رہے ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. مقنعی، اپنے سر کو اٹھا رہے ہوں گے. قاف نون عین اس کا روٹ ہے، قنا سے. مقنع کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے سر کو اوپر اٹھایا ہو، اور رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں بھی نہیں چھپکتی ہوں گی. طرف کنارے کو کہتے ہیں، یہ جو پلکوں ہیں جہاں پہ پلکیں ہوتی ہیں نا، آنکھ کا وہ حصہ. کہا کہ پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے، خوف کی وجہ سے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں نا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی چور کو دیکھ لے تو ایک دم آنکھیں پھیل جاتی ہیں. بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب قیامت کے دن یہ معاملات دیکھیں گے تو کہیں گے، بالکل آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں گے. اور وَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کے دل دہشت کے مارے اڑے جا رہے ہوں گے. افئدہ، فؤاد سے، دل، جذبات والا حصہ دل کا جو ہوتا ہے نا اس کو فؤاد کہتے ہیں، ورنہ تو قلب، نفس دوسرے لفظ بھی آتے ہیں. ہوا اڑنے کے معنوں میں، خلا کے معنوں میں، بزدل کے دل کو کہا جاتا ہے جو ہر طاقت اور قوت سے بالکل خالی ہوتا ہے. یعنی اتنا اس وقت ان کو اپنا ہوش نہیں ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بالکل ایک وحشت کا معاملہ ہوگا. سر اوپر اٹھا رہے ہیں، جہنم کی، میدان محشر کی ہال ناکیوں کو دیکھیں گے اور بھاگ رہے ہوں گے. کبھی آپ نے زلزلے کی کچھ جھلکیاں دیکھی ہوں، مناظر دیکھے ہوں، لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اب بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایسا ویلکنو گرا تھا، تو کھنڈرات میں سے جب وہ نکلے تو لوگوں کی آنکھیں بالکل پھٹی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں. اسی طرح بعض دفعہ قبر کے کچھ ایسے مناظر سامنے آ جاتے ہیں کہ مرنے والے کی آنکھیں بالکل پھٹی ہوئی ہیں. اور ایک قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ جنہوں نے تیاری نہ کی ہوگی، آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہمارے ساتھ ہو جائے جس کے لیے ہم تیار نہ ہو تو بندہ بالکل پریشان ہو کے پھرتا ہے نا، وہاں چونکہ یہ تو تیار ہی نہیں تھے. تو اس طرح کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اب مخاطب کرتے ہیں کہ دیکھو وہ دن کتنا سخت ہے جو آنے والا ہے، ان کو ڈراؤ اس دن کے سے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور اے نبی ڈرائیے ان لوگوں کو اس دن سے جب آئے گا عذاب. فیقول الذین ظلموا، تو بول اٹھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے رب ہمارے، ہمیں مہلت دے دے تھوڑی دیر کے لیے، بس تھوڑی سی مہلت دے دے، زیادہ نہیں مانگتے، تھوڑا سا ہم پیچھے جا کے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنی غلطیوں پہ معافی مانگ لیں، جو جہالت کی باتیں کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں، کچھ علم حاصل کر لیں، تکبر چھوڑ دیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں. کیا کریں گے ہم؟ نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت پہ لبئی کہیں گے، بڑی دیر کی مہربا. ہاں؟ آج خیال آیا کہ اس دعوت پہ لبئی کہنا ہے. وَنَتَّبِ رُسُل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. کوئی بھی بری بات ہے؟ کتنی اچھی خواہش ہے نا، دعوت کو آپ قبول کر لیں گے، پہلے تم نے نہیں کی تھی، رسولوں کے راستے میں کانٹے ڈال رہے تھے، اب ہم رسولوں کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ جواب کیا دیں گے؟ اولم تکون اقسمتم من قبل، اے کافروں، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے؟ کیا؟ کہ ما لکم من زوال، کہ تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا. ہم جیسا کوئی ہو تو آئے سامنے، کہتے تھے ہم نے کہاں مرنا ہے، اور مر بھی گئے تو پلٹیں گے کیسے؟ زوال کا لفظ نا یہ زال یا زیلو سے ہوتا ہے، زا حمزہ لام اس کا روٹ ہوتا ہے، نقطۂ عروج سے نیچے آنا. جب کوئی چیز اپنی پیک پہ پہنچ کے واپس آتی ہے نا تو اس کو زوال کہتے ہیں. دنیا کی دولت اور جاہ و جلال کا کم ہونا. کہا تم تو کہتے تھے یہ ہمارے مال اور ہمارے بیٹے کبھی کم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، آج کیا ہو گیا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد تھے ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیے تھے اپنے نفسوں پہ. یعنی جب تم زمین کے ٹکڑوں پہ رہتے تھے، کبھی سوچا کہ اس گھر کے نیچے کتنی قبریں، کتنے گھر آباد ہوئے اور کتنے برباد ہوئے، وہ سب ختم ہو گئے، تو آج تم نے تھوڑی رہنا ہے. اگر ویسے کوئی قبر نظر آ جائے تو انسان خوف محسوس کرتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس زمین کے اندر نہ جانے کتنوں کی ہڈیاں، کتنوں کی قبریں ہیں، کیا کچھ حالات ہیں، اور کتنوں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. کہا کبھی تم نے سوچا کہ جس زمین کے ٹکڑے پہ تم رہ رہے ہو، اس کے پیٹ میں تو کتنے ہی لوگ چلے گئے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور یہ بات تم پر خوب واضح ہو چکی تھی کہ کیسا برتاؤ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ. یعنی جو ہمارے نافرمان ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں. اسے لے کے قوم عیسیٰ تک کے واقعات تمہیں بیان کر دیے تھے، پھر بھی تمہیں اس بات کا خوف نہ آیا کہ جو کسی کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کیا تمہیں اللہ کی مرضی پتہ نہیں چل سکی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہاں کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، ہم نے کہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے، کہاں مرنا ہے. تم ان کھنڈرات میں پکنک منانے جاتے تھے، کھانے پینے جاتے تھے، تمہیں کبھی فکر نہ ہوئی اس بات کی کہ جو کسی اور کے ساتھ ہوا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وضربنا، اور ہم نے بیان کر دی، لکم الامثال، تمہارے لیے مثالیں، ہر مثال بیان کی. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہر طرح سے مثالیں موجود ہیں، ہر بات بتا دی گئی، پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو اور بات ہے. میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ قرآن پاک سمجھے بغیر دنیا سے جائیں گے، کل قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی نا ان کو. ہاں یہ بات بھی قرآن میں موجود تھی، یہ بھی موجود تھی. جیسے کسی کو کوئی پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو اور کتاب اس کے پاس ہو جس میں سارے نمبرز لکھے ہوں، اور صرف نمبر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، ڈاکٹر کو فون نہ کر سکے، تو حسرت رہتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر بات کا حل اس قرآن میں لکھا تھا، لیکن لوگ اس کو وظیفوں کی کتاب سمجھ کے پڑھتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ وہ اپنا حصہ برت کے چلے گئے، خوف ہی نہ آیا. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ ان کا حال بتاتے ہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، اور اللہ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر تو ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے. یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ حالیہ ہوتا ہے، یعنی کسی کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا باطل کو ثابت کرنے کے لیے، حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، جو انہوں نے اللہ کے نبیوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، دوسروں کو روکا، برا کہا، آج ان کو سب کو پتہ چل جائے گا. اور ان کی چالیں تو اتنی سخت تھیں کہ اگر کسی پہاڑ کے خلاف وہ چالیں چلتے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن اللہ کے نبیوں کے اندر تو اتنی استقامت ہوتی تھی کہ وہ اتنی اعصاب شکن حالت میں، ایسے حالات اور ایسے ماحول میں جہاں کوئی بھی ان کی بات کو نہیں سن رہا ہوتا تھا، پھر بھی وہ جمے رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کبھی اسلام پہ عمل کرتے ہوئے، دین کی طرف آتے ہوئے راستے میں رکاوٹیں آئے تو انسان اور زیادہ جم جائے، کیونکہ اللہ نے پہاڑوں کی مثال دے کے انسان کو چیلنج کیا ہے کہ پہاڑ تو بے جان ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو تمہیں تو اللہ نے سمجھ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، تم ان کی چالوں اور ان کی مزاحمتوں سے اور ان کی رکاوٹوں سے اپنے آپ کو کبھی بھی پریشان نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے. یہ جو لفظ لی تزول ہے، یہ وہی ہے جو پیچھے سوال کے لفظ میں زال یزیلو، کہ پہاڑ ٹل جائیں، ہل جائیں اپنی جگہ سے. پھر کہا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، تم مت یہ خیال کرو کہ اللہ اپنی وعدہ خلافی کرتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں سے، یعنی اگر مدد نہیں آ رہی، اگر پکڑ نہیں ہو رہی تو مت سوچو کہ اللہ بھول گئے ہیں. اللہ کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ کتنا ستا رہے ہیں، کتنا تنگ کر رہے ہیں ان کو. اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اللہ نبیوں کے درجے بلند کر رہا ہے اور ان کافروں کے خلاف گناہوں کی لسٹیں لمبی کروا رہا ہے. کیونکہ ان اللہ عزیز انتقام، بے شک اللہ بڑا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے، وہ غالب ہے کہ پکڑ لے، وہ انتقام لے سکتا ہے لیکن مہلت دے رہا ہے، نہ جا اس کے تحمل پہ. وہ پکڑتا ہے تو بہت زور سے پکڑتا ہے. کیا پتہ چلا کہ کبھی دین کے راستے میں سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے اگر کوئی مشکل آ جائے، آزمائشیں آ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، تو بندے کو رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور چھان پھٹک کے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا مجھے اپنے مشن سے پیار ہے. اور شیطان کبھی آرام سے تھوڑی بیٹھتا ہے. اس لیے دنیا میں کسی کو اگر آپ غلط کام کرتے دیکھیں اور کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور آپ نیکی کا کام شروع کریں اور رکاوٹ، پریشانی، ہر مسئلہ ہی آپ کو اسی ایک سال میں دکھنے لگے اپنی زندگی میں، آپ کے پہلے تو اچھی بھلی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گئے، ہر کام اسی سال میں ہونا تھا. آپ سوچ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ دین کو ایک سال کا نہیں ہوتا، ڈیڑھ سال کا کورس ہو سکتا ہے، دین ڈیڑھ سال کا نہیں ہے. اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی سال، ڈیڑھ، دو سال کا نہیں ہے، ساری زندگی مراحل آنے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو قرآن کے سفر کے دوران آزمائشیں آ رہی ہیں اور وہ جمے ہوئے ہیں. یہ چیز ان کو جرات دے گی. کبھی آپ نے کسی کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے دیکھے؟ بازو کے اندر ایک پٹی ڈال کے پھر پیچھے سے پریشرائز کرتے ہیں، اور آپ فیل کریں، اگر آپ نے کبھی چیک کروایا ہو، میں نے ایسے کھیل کھیل میں ایک دفعہ چیک کروایا تھا اپنا. اچھا، وہ جب ایسے لگتا نا کہ چیخیں نکل جائیں گی، وہ اور پریشر ڈالتے ہیں، اور ڈالتے ہیں، اور ڈالتے ہیں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بس بس، تو وہیں ریلیز ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے راستوں میں دیکھتا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ دیکھتا ہے. ہر بندہ جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اللہ اس کو اتنا خالص کرے گا. اور ذرا پکا لوں، ذرا اور دھلائی کر لوں، اور اس کے لیے مشکل آ جائے، اور وہ سب ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھو، قیامت کے دن کو آنکھوں کے سامنے رکھو. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یاد کرو اس دن کے جب بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور جو ایک اور غالب ہے. امیجن کریے، یہ زمین آسمان تو ختم ہو جائیں گے، ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں، بلا زمین بھی ٹوٹ جائے گی، آسمان بھی پھٹ جائے گا، لیکن وہاں ایک نیا آسمان ہوگا، دوسرا ہوگا. یہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے جو بات ملتی ہے، اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ یہ زمین آسمان تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی جگہ نئے آسمان بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو روایت سناتی ہوں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر ہوں گے، وائٹ کلر کی میدے کی طرح کی زمین ہوگی، جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی. اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا، یعنی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی لیڈر، کوئی فالوور، کوئی امیر غریب نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تو پھر اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ دیکھیے کتنی عقل مند تھی حضرت عائشہ. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ بیڈ شیٹ چینج کر رہے ہوں، تب اوپر کوئی سو رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، یا آپ اس کمرے کا کارپٹ چینج کریں، تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہم اٹھا کے نیا ڈالیں گے تو جو لوگ ہیں اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ تو حضرت عائشہ نے یہ سوال اللہ کے نبی سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے. اللہ اکبر. اس سے لگتا ہے کہ پل صراط بھی اتنا بڑا ہوگا کہ سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے. ایک یہودی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے. نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے, ہمیں تو فکر ہی نہیں, ہم نے تو یہ غم لگائے ہی نہیں ابھی دل کو, اسی لیے خوش ہیں اور جتنا مرضی خوش رہ لیں, لیکن حقیقت ہے کہ وہ دن آنے والا ہے اور لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. برزو کا یہاں لفظ ہے, گمنامی کے بعد ظاہر ہونے کو کہتے ہیں. قبروں میں ہم گمنام ہو جاتے ہیں. دنیا میں بڑے مشہور تھے, بڑا شوق تھا بڑا ہونے کا, اگلی نسلوں کو قبروں کا بھی نہیں پتا ہوگا. ہم نے سے کس کو پتا ہے کہ ہمارے دادا کے دادا کی قبر کہاں تھی, ہمارے نانا کے نانا کی قبر کہاں ہے, ان کا نام کیا تھا. ہم سب جس دنیا کے اندر بڑا بننے کی خواہشوں میں پھر رہے ہیں, کل قیامت کے موت کے ساتھ ہی ہم ختم ہو جائیں گے, پھر دوبارہ اللہ تعالی ہمیں نکالے گا. وہ برزو للہ, سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اکیلے اکیلے رب کے سامنے. اور قہار اللہ کی ذات کیسے, کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کرنے کو قہر کہتے ہیں, کسی پر غلبہ پانا اور اس کو ذلیل کرنا. ایسا زبردست غالب کہ جس کے سامنے باقی ذلیل ہوں. امیجینیشن میں آتا ہے نا کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے, اللہ کی ذات وہاں ایک بہترین منصف کی شکل میں کھڑی ہے اور اب لوگ سامنے آ رہے ہیں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. مقرنین, مقرن کی جمع, قرنا کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری کے ساتھ ملا کر مضبوطی سے باندھ دینا, دو اونٹوں کے پاؤں کو رسی سے اکٹھا باندھ دینا. عرب لوگ کبھی کبھی اس طرح بھی کرتے تھے کہ دو دو اونٹوں کے ایک ایک پاؤں کو باندھ دیتے تھے تاکہ دونوں ایک جگہ بیٹھے رہیں. اس کیفیت کو مقرنین کہا جاتا ہے. اور اسفاد صفد ان سے ہے, صفد یا صفاد کی جمع, سنگلیاں, توک, زنجیریں. اب اس سے کیا مراد ہے, دو معنی لیے گئے, یا تو مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے, یا پھر دو دو مجرموں کو اکٹھا باندھ دیا جائے گا, یعنی دنیا میں جو ظلم اور زیادتی میں شریک تھے ان کو وہاں باندھ دیا جائے گا. کتنی زیادہ تکلیف دہ کیفیت ہوگی. سرابیلہم من قطران, اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا. یہ جو سڑکوں پہ لک ڈالی جاتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں قطران, قطر سے گندک, سلفر, بو اور آگ جلتی ہے, جب جلتی ہے تو اتنی گندی بو آتی ہے اس کے ساتھ. اور سرابل سربال کی جمع ہے, قمیض کو کہتے ہیں, کرتے کو. قطران وہ سیال جو خارش زدہ اونٹ پر ملا جاتا ہے, جب اونٹ کو خارش کی بیماری ہوتی ہے نا تو اس کے جسم پہ تارکول ملتے ہیں, اس کو قطران کہتے ہیں. متخشا وجوہہم النار, اور ڈھانک رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ. کیا پایا, میں سوچتی ہوں کہ پایا تو بندے تمہیں کیا پایا, تھوڑے دن کی بات ہی صبر کر جاتا. بخشا غشی سے ایسے لگتا ہے ڈھانپا ہوگا, چھایا ہوگا. وجوہ وجھن کی جمع, نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے ہٹیں گے. اور یہ سارا کیوں ہوا, لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, تاکہ اللہ جزا دے, بدلہ دے ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا. آپ سوچیں کہ ان آیتوں کو پڑھ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے, آگ کے کپڑے پہنے ہوں گے تو کیا حال ہوگا, جسم پہ آگ لگتی ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, اس میں بھی اس سے ملتی جلتی سزاؤں کا تذکرہ. آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں جاہلیت کی ایسی ہیں کہ میری امت بھی ان کو نہیں چھوڑے گی. موٹا موٹا کر کے لکھیے گا, جاہلیت کی چار چیزیں میری امت بھی نہیں چھوڑے گی. نمبر ایک, خاندان پہ فخر کرنا, حسب نسب, ہاں, خاندانی شرف اور فضل پر فخر کرنا. دوسری بات, نسب کے تانے دینا کہ فلاں تو ایسا اور فلاں ایسا. تیسری, ستاروں کے ذریعے سے بارش کی طلب کہ فلاں بات ستارے کے اثر سے بارش ہوئی. اور چوتھی چیز ہے نوخہ اور ماتم کرنا. اور فرمایا کہ نوخہ یعنی بین کرنے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو اس پر گندک کی شلوار اور خارش والی زرہ ہوگی. اسے ہی مسلم کی روایت ہے, روایت میں ایک جگہ آتا ہے اس کو کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. یہ اصل میں حدیث اس وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں لوگوں کا حال ہوگا, اور آپ سوچیے کہ انسانیت اتنے برے انجام کو پانے والی ہے اور ہم سو رہے ہیں. اس کے لیے آخری آیت میں ہم سب سوتے ہوئے کو جگایا جا رہا ہے کہ لفظی ترجمے کو چھوڑو, اگر نہیں یاد ہو رہا, روٹ ورڈ یاد نہیں ہو رہے, کچھ چھوٹ جاتی ہے, تفسیر چھوڑو, لیکن زندگی کا مقصد سمجھو کہ ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اتارا. کیوں اتارا؟ ولینذروا بہ, تاکہ ان کو ڈرایا جائے اس کے ذریعے, کیونکہ جو ڈر قرآن سنا کے ملتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملتا. کوئی اتنی دیر سن ہی نہیں سکتا کسی کی باتیں. ہمارے سامنے یہ قرآن پاک نہ کھلے ہوں, ہم کبھی اتنے لمبے لمبے تفسیر کے سیشن کر ہی نہیں سکتے اٹینڈ. یہ ڈراتا ہے بندے کو اپنے انجام سے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لیں کہ صرف وہی ایک اللہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو دانش مند لوگ. اگر آپ اس ایک آیت کو ہائی لائٹ کر لینا, ساری تبلیغ کا یہ خلاصہ. اس پہ بھی ایک ربانیت کے سیشن پہ میں نے چھوٹا سا لیکچر دیا تھا کہ دو چیزیں ہیں جس کو آپ تبلیغ کہہ سکتے ہیں. نمبر ایک, لوگوں کو پتا چل جائے کہ کل ان کے ساتھ کیا ہو, اللہ ایک ہستی مانگو, باقی سب ثانوی باتیں, پردے کی باتیں, نماز کی باتیں, روزے کی باتیں, یہ کر لو وہ کر لو, آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں, اگر آپ نے لوگوں کو ان دو باتوں کی دعوت نہیں دی نا کہ لوگوں فکر کرو کل کیا ہوگا تمہارے ساتھ اور اللہ ایک ہے, تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. اور یہ دو باتیں جس کو سمجھ آ جاتی ہیں نا, اس کے عمل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑا خوبصورت پیغام تھا پوری سورت کا, پھر لوگوں تک پہنچاؤ. یہ اللہ کی ذات کا ایک تحفہ ہے, دوسروں کے لیے تمہیں دیا تھا تم نے اپنے گھروں میں رکھا. کون پہنچائے گا لوگوں کو؟ سونے والے, کھانے والے, بیٹھنے والے, لکھنے والے, کون پہنچائیں گے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. آج اگر آپ قرآن سیکھنے کے لیے محنت کر رہی ہیں تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ اصل میں اس قرض کی ادائیگی کی تیاری کر رہی ہیں. جو نسلوں کا قرض ہمارے ذمے ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو لفظ آیت نمبر 51 کے آخر میں آیا تھا, ان اللہ سریع الحساب, تو سریع سورا سے ہے, سین را عین, انگلش میں سوئفٹ کے معنوں میں بہت تیز رفتار, یعنی حساب کتاب کے انتظار میں زیادہ وقت لگے گا لیکن حساب اللہ تعالیٰ فوراً لے لے گا. اور کچھ کا حساب تو دنیا میں لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا اور سورت بھی پوری ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, اور پارا بھی پورا ہوا ماشاءاللہ.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ماشاء اللہ الحمد للہ آج ہمارا 13 پارا بھی کمپلیٹ ہو گیا اسر ابراہیم کے ساتھ. کیسا لگ رہا ہے؟ فیلنگ شیئر کریں گے؟ آئیں گے مائک پہ آئیں، ہینڈ ریس کرتے جائیں، میں آپ کو انڈرٹ کرتی ہوں کیونکہ لازمن شیئر کیا کریں، تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے آج. جی بہت پیاری اور انسپائرنگ تصویر تھی. جی سادی آج میں آپ کو انڈرٹ کرتی ہوں کیونکہ آج میں نہیں، آج آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں ساتھی میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو یہی محسوس کرتی ہوں جب بھی کوئی سورہ مکمل ہوتی ہے، ہر سورہ ایک خزانے کی طرح لگتی ہے. ایک خزانہ ہے جیسے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، کیا کیا سوچیں، کیا کیا دیکھیں، سمجھ نہیں آتا. یعنی اتنی وسعت ہے. ایک بار دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اس پہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، پھر دوسری بات ہاں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اتنا کچھ ہے جو سمٹ نہیں رہا. شروع شروع میں نے جب
پڑھنا شروع کیا تھا تو ایسے لگتا تھا کچھ ہے جو مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، بالکل مجھ سے، یعنی میں اس کو کور نہیں کر پا رہی، میں اکٹھا نہیں کر پا رہی، میں اس کو سمیٹنا چاہ رہی ہوں اپنے اندر، وہ مجھ سے سمیٹا نہیں جا رہا. یعنی پھر ایسے جیسے کہ انسان سرنڈر کر دیتا ہے نا، چھوڑ دیتا ہے کہ بس اسی کو دیکھنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم سمیٹ نہیں سکتے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور اس سورہ میں جو ہے دعا کرنے کے جو بہت سارے پوائنٹس ٹیچر نے لکھوائے ہیں وہ اتنے زبردست ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ وہ تو میرا خیال ہے ہر وقت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. یعنی کیونکہ ہم ہر بندہ دن میں کئی بار نماز کے بعد یا نماز کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، یا ہر بندہ دعا مانگتا ہے، کوئی نہیں کہ یہ دعا نہیں مانگتا. یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ جو مطلب ہم جس کو بتا سکیں کہ دعا کی یہ چیز ہے کہ دعا مانگنے میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی بڑی مرضی دعا مانگے. کہ دعا پھر یہ کتنی خوبصورت بات کہ نیکی کریں اور پھر اس کے بعد دعا کریں، یہ اتنی زبردست بات ہے. یعنی کہ وہ جب نیکی کو آپ سمجھے کہ ایک چانس مل گیا آپ کو، ایک اسپیشل آپ کے لیے دروازہ کھلا کہ اس وقت آپ نے وہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا واسطہ دے دیں، یہ بھی بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے والی بات ہے. باقی بس ابھی الفاظ نہیں ہے جتنا کچھ مطلب ہے بیان کرنے کے لیے، اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے. اوکے جی، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. بہت پیاری، بہت اچھی تصویر یہ تفسیر تھی. مجھے تو آج کہتے ہیں نا، کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ تفسیر بھی کبھی وہی چل رہی ہوتی ہے جو ہماری لائف میں چل رہا ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب بھی ان کی لائف کے بارے میں پڑھا ہے، اپنے عمل پہ اپنی زندگی میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اور کوئی آج کی تفسیر بہت پیاری تھی، اور جو استاذہ جی نے دعا کے بارے میں بتایا، جو سمجھایا، سب کچھ، میں بہت کوشش کروں گی کہ میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں. اور میں مائک لینے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ٹیچر کے کہنے پر میں نے مائک لیا، جو میں اور زیادہ بول نہیں سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیات تو بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہیں، ڈیلی کا لیسن جو ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم نے عمل کی بات ملتی ہی ہے. تو آج کے لیسن میں جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے آداب، اور بے صبری نہیں کرنی چاہیے دعا میں، اور ویٹ کرنا چاہیے. نبیوں کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے کتنا عرصے بعد ان کی دعائیں قبول ہوئیں. تو اور دوسرا ہے شرک کی نفی، اور مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگی اور دل کو دہلانے والی تھی جو آخر میں استاذہ جی نے بتائی کہ چار چیزیں جہالت کی وجہ سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ نوحہ کرنا، اور نسبت خاندانی نسب پہ فخر کرنا، نسبت میں یعنی تانہ زنی کرنا، اور ستاروں کے ذریعے بارش کی طلبی. یہ ہوگی امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو تو لیسن سے تو بہت زیادہ ہم لوگ لیتے ہیں، یعنی انسپائرنگ ہوتا ہے تو عمل کی بات بھی ہوتی ہے. میری جو ڈیلی روٹین ہے یعنی ایونی کہ میں جو کچھ بھی سنتی ہوں نا تو میرے دل پہ اتنا اثر کرتا ہے. کم از کم اس آیت کا مفہوم اور حدیث جو تازہ جی کوٹ کرتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قرآن اور حدیث اور اس تازہ جی تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ سارا دن میرے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کی باتیں مجھے یاد آتی رہتی ہیں. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ خیر ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہماری والدہ جو تھی انہوں نے بھی ہمیں پالش کیا، لیکن جس طرح انسپائرنگ مدر ہیں استاذہ جی انہوں نے جو ہماری کوالٹیز کو پالش کیا ہے شاید کسی نے نہیں کیا ہوگا. دوسرا میں تھوڑا سا یہ بتر کے لیے نہیں ہے، اپنی لائف میں جو ایکسپیرئنس میں نے اپنی لائف میں یعنی برہان آنا شروع ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ میری عادت تھی، یعنی جب بھی میں نے آیتوں میں پڑھا پہلے بھی عادت تھی کہ میں بغیر سوچے سمجھے یعنی کسی کی مدد کرنا یا اس طرح سے تھا کہ یعنی صدقہ خیرات کرنا تھا. جتنی میری یعنی توفیق ہوتی تھی اس وقت جتنے بھی میرے پاس پیسے ہوتے تھے، لیکن میں نے جو ایکسپیرئنس کیا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس بعد میں پیسے ہیں یا نہیں. تو اس کی میریکل یہ ہوا کہ جو بھی ہے مجھے کبھی پیسوں کی الحمدللہ کبھی تنگی نہیں ہوئی. غیر سے اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بزرگ لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت دیا تھا، اور مجھے یقین کریں بالکل یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے مجھ کو. تو الحمدللہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگ کا پاکستان میں یہ تھا کہ یہ ایک دم لائٹ ایک بار آئی تھی دو تین مہینے پہلے نا، تیز آئی ہے کہ گرمی یہاں پر بہت زیادہ تھی ہم لوگ کی، اے سی وغیرہ ایک دم ٹرپ کر گیا سب کچھ اور پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا نا. تو اس وقت کچھ آتے میں نے لیسن تھا ایسی تفسیر کلاس میں کی تھی، تو میری والدہ گھبرا گئی کہ ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ فائنینشلی لاس ہوا ہے. تو میں نے کہا اس وقت میرے میں نے کہا خیر اس میں بھی اللہ تعالی کی خیر ہوگی کوئی حکمت ہوگی. میں نے اپنی والدہ سے کہ میں نے کہا دیکھیں ہم پریشان ہو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا پورے گھر میں یعنی الیکٹرسٹی کی جو وائرس ہیں وہ شارٹ ہو جاتی پورے گھر کو آگ لگ جاتی یا کچھ اس طرح بھی ہو سکتا تھا نا، اللہ تعالی نے ہمیں بچایا. تو اس کے بعد یہ کیا ہوا، شکر ہے اس کا جو اے سی ہم لوگوں کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا. بعد میں میکینک وغیرہ اس طرح آئے کہ اس طرح اے سی کا یہ تھا کہ جو سسٹم اس کا ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول کا وہ جل گیا تھا، اور اس طرح چھوٹے موٹے خرچے تو آئے ہی تھے ہم لوگوں نا، لیکن اس میں بھی خیر تھی ہم لوگوں کے لیے. تو پھر جو خرچ کرنے کا تھا میری والدہ اور میرے آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت ہے یا کچھ کیا، میری پیرنٹس سے بھی تھی تو شاید ان سے میں نے اڈاپٹ کیے یا کچھ نیچرلی یہ ہے. تو اسی طرح رات کو لیٹ نائٹ ایک بار میرے ساتھ ہوا کہ جلدی میں بھی کری تھی، تو میں شیشی کا ٹیبل تھا شخص سے میں نے کچھ اتارنا تھا، بیسٹ سائڈ پہ کھڑا ہونے کے نا اس کے باؤنڈری پہ کھڑا ہونے کے میں نے شیشے کے اوپر پاؤں رکھا. یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے بچایا کہ میری آدھی ٹانگ وہ شیشہ بالکل کٹ کے گر گیا اور آدھی ٹانگ میری اندر تھی اور بالکل ہلکی جی خراش آئی مجھے نا، ایسے لگتا تھا وہ شیشے اتنے بڑے ٹکڑے تھے. صبح کے وقت میری میڈ نے وہ اٹھائے تو وہ کہتی کہ آپ کا تو اللہ نے آپ نے آپ کو بچایا کہ آپ کی پوری ٹانگ ضائع ہو سکتی تھی اس نے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی بچاتا ہے یعنی جیسے آپ کو سیو کرتا ہے نا. پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میری گاڑی سے کسی نے ٹکر مار دی، تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوا میرا، تو بلکہ وہ غریب بندہ تھا، میں نے اس سے پیسے لیے، حالانکہ سب کہہ رہے تھے لینے کا، لیکن تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوا. یہ میرے کلس ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ استاذہ جی کہتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو برہان آپ کی زندگی میں آ رہا ہو یا کچھ آپ کو نعمت دے، لیکن اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے اپنی فیملی سے تو نہیں بیان کیا، لیکن یہ کہ موٹیویشنل ہے کہ ہم اپنی یعنی اور دوسرا میں نے یہ اپنی لائف میں یہ کیا ہے کہ پہلے جب میں نے حدیث پڑھی کہ آئی بروز نہیں بنوانی چاہیے، تو اس کو بھی میں نے فوراً کوئٹ کر دیا، اور بلکہ اپنی بہنوں کو بھی بتایا. پھر شرعی پردے کا جیسا تھا، یعنی آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے نا میں نے خود کو چینج کرنا شروع کیا. اور دوسرا یہ تھا، میں سوچتی تھی کہ پہلے برانڈ کانشیس بہت زیادہ تھی کپڑوں میں، تو یہ وہ نا. تو میری والدہ، میں پاکستان میں جب آئی تو میری والدہ کہتی ہیں کہ عام کپڑے ہوتے ہیں، تم لوگ ایسے کرتے ہو تو یہ وہ نا. تو میں جب دین کی طرف آئی، میں نے یہ بھی سوچ تھی، میں جب چیریٹی کے کافی سلسلے چھوٹے موٹے شروع اپنے لیول میں، تو ظاہر میں اتنا زیادہ نہیں کر سکتی، لیکن میں بغیر بتائے چھوٹے چھوٹے سلسلے اپنے شروع کیا. تو پھر میں نے سوچا، دیکھیں 5-6 ہزار تو میں ایک سوٹ پہ اگر لگا رہی ہوں نا، تو یہ اس سے کسی کی مدد بھی ہو سکتی ہے. یعنی میں نے کیا کرنا ہوتا، میں نے کس کو دکھانا ہوتا. میں تو حجاب کرتی ہوں، باہر پہنتی ہوں، جب بھی باہر نکلتی ہوں تو میرے تو کپڑے ویسے ہی لٹکے رہتے ہیں. پھر میں نے یہ بھی کوئٹ کیا. تو پھر مجھے استاذہ جی کی بات بہت یاد آتی تھی. تو میں نے جب یہ برانڈیڈ کپڑے لینے چھوڑے نا، تو پھر اس کے بعد ہوا کہ میرے بہن بھائیوں نے وہی کپڑے مجھے گفٹ کرنے شروع کر دیے. یعنی میں خود، ایک تو میرے پیسے نہیں خرچ ہوئے، اور دوسرا یہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ یعنی گفٹنگ بھی ہے میں وہ چیزیں مجھے میرے پاس آ گئی نا، تو یہ بھی فائدہ ہوا الحمدللہ. تو جتنا میں شکر ادا کروں اللہ کا، اور اتنا کم ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہ ہم لوگ کو چینج کرے. اور جو آیتیں پڑھے تو میں یہی کہتی ہوں کہ جتنا آپ پڑھے نا، چاہے ایک دو پوائنٹ ڈیلی کے لیسن سے لے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی لائف میں. اللہ تعالیٰ ہم کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ الحمد للہ. جی امبر آپ کو میں ابھی مائک دیتی ہوں. جی ماشاء اللہ الحمد للہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے. اچھا ایک آپ سب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آئندہ کے لیے بھی نا پریپریشن اپنی ضرور رکھیں کہ ان صرف 3 منٹ کے اندر نا ہم نے سارے بات کمپلیٹ کرنی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب میں واسطہ کرتی ہوں، میں ٹائم کو دیکھتی ہوں کہ ٹائم شارٹ ہے، اس میں 3 منٹ لے لیے 2 منٹ میں، کیونکہ آلریڈی ہم رکنا سارے پہ ماشاء اللہ. یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہماری سلاح بھی ہو رہی ہوتی ہے، بہت زبردست غزالہ. اور ساری آپ نے کیا امبر ابھی آپ آ جائیں، اونلی 3 منٹ لیجیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی چاہتی ہوں کہ اس صورت میں میں نے دعا کرنے کا اچھا جو طریقہ جو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے وہ سیکھا سورۃ ابراہیم میں، اور میں نے بہت ساری بہت اچھی باتیں میں سیکھتی ہی چلی آ رہی ہوں جب سے قرآن کا سفر شروع ہوا ہے الحمدللہ. اور اس صورت میں یہ بھی مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، نماز ہم اپنی قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں، شکر گزاری کریں، ناشکری نہ کریں، اور جتنا ہم شکر اللہ تعالیٰ کا کریں گے اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ اور دے گا اور اس نوازے گا. اور جو ہے یہ سفر میرا بہت اچھا الحمدللہ جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور آگے بھی اس طرح میں ثابت قدم رہوں، اور استاد جی کے جو لیکچرز ہیں انہیں سننے کا اور بھی اچھا اور بھی موقع ملتا رہے. اور الحمدللہ بہت اچھا ماشاءاللہ یہ سفر ہے اور ہماری جو ایڈمن ہیں کوآرڈینیٹرز ہیں وہ بہت اچھا ہمیں سمجھاتی ہیں, پھر اس کے بعد ہم سے پوچھتی ہیں اور جو استاد جی ہیں وہ بہت اچھا ہمیں ایکسپلین کرتی ہیں, اور یہ جو ہے اس کو بہت آسان ہو گیا ہم لوگوں کے لیے سیکھنا. تو الحمدللہ میں بہت شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے یہ ہمیں بہت اچھی جو ہے اس کے ذریعے ہمیں لیسنز مل رہے ہیں, اور دعا ہے کہ انشاءاللہ میں آگے بھی جو ہے نا اس سے اور جہاں اور بھی جو کلاسز ہوتی ہیں یا شروع ہوتی ہیں انشاءاللہ میں اس میں بھی ایڈمیشن لوں, اور جب یہ میرا ختم ہوگا سارے کورس میں اگلے کورس کے لیے انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ایڈمیشن لوں گی. اور الحمدللہ بہت اچھا ماشاءاللہ یہ سارا ہمارا سلسلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جو ہے نا قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین.
جی جزاکم اللہ خیر. ماشاء الحمد للہ. جی باقی لوگ کیوں ہیں, باقی لوگ کیوں نہیں شیئر کر رہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں جن کو بلوں گی آئندہ وہ بھی سارے, جیسے ثانیہ ہیں ماشاء اللہ, 3 اسٹوڈنٹ نے بس کیا ہے, ناظمہ ہے, باقی لوگ بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ, کیونکہ اس سے آپ کی نا فیلنگز پتا چلتا ہے آپ کیا سیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ جیسے تھوڑا سا یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں دیکھیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوا لیکن ہم ایک دوسرے کی فیلنگز کو جانتے ہیں کیونکہ ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں نا. تو قرآن پڑھنے والے جھجھکتے نہیں, شرماتے نہیں اللہ کی بات کرنے میں. دیکھیں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور نہ ہی ہم آپ سے مل سکتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. کوئی کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, کس شہر میں ہے, کس ملک میں ہے, تو اس لیے بالکل نہ گھبرایا کریں, لازمی شیئر کریں. تو انشاءاللہ ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے, اور اس سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہوں گی جو ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے لحاظ سے یہ جو ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یہاں سے یہاں تک اپنے پاس لکھ کے رکھیں, جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں یہ ضرور دعا کریں. شہر ملک کے لیے کر سکتے ہیں, بلد ملک بھی شہر میں بھی آ سکتا ہے, سب کے لیے کریں ضرور. تو اس لیے نا ضرور آپ جو ہے یہ دعائیں جتنی بھی حضرت ابراہیم کی ہم نے سب کی پڑھی ہیں وہ سب کر دیتے. جی سانیا ابھی آپ لیٹ ہو گئے ہو تھوڑا سا, کیونکہ چلو ایک منٹ میں آپ کو دے دیتی ہوں, ایک منٹ لے لیں, تو دو منٹ لے لیں آپ, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بریک دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی کلاس ہوتی ہے ہر کلاس میں ہر تفسیر میں کوئی نہ کوئی ٹپ ملتی ہے, اور جو آج ہے اس جس سب نے بتایا اور مجھے بھی جو سب سے زیادہ انسپائرنگ تھنگ تھی وہ یہ تھی کہ دعا کے جو آداب ہیں وہ کہ دعا میں ہماری پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی اس میں انہوں نے کون کون سے پوائنٹس رکھے تھے, تو اس انداز سے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مطلب میں نے کبھی بھی پہلے اپنے لیے نہیں مانگی تھی, میں اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگتی تھی, اور پھر اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے اینڈ میں مانگتی تھی. تو اس میں مجھے بہت اچھا پوائنٹ ملا, اور بینگ پیرنٹ مجھے اپنے اوپر بہت ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی دعا مانگتے ہیں, لیکن واقعی جو شرک سے بچنے کی دعا جو ہے وہ میں نے آنیسٹلی میں نے کبھی اپنے بچوں کے لیے یہ دعا نہیں مانگی. تو انشاءاللہ مجھے اپنے لیے بھی مانگنی ہے اب یہ دعا, اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگنی ہے, اور اینڈ میں یہی ہے کہ مطلب عمل ہمارا اچھا ہو جائے. مطلب کوشش ہے, اللہ کو پتا ہے کہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں 100% نہیں کر سکتی یا نہیں کر رہی ہے کیا بھی ہے, لیکن مطلب میں کوشش کر رہی ہوں, میرا عمل اس طرح نہیں آ رہا ابھی مجھے یہ لگتا ہے, لیکن اللہ کرے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ عمل جو ہے وہ عمل میں آئے اور ہر چیز جو میں سیکھ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر.
جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ ثانیہ. اچھا باقی لوگ جو ہیں وہ ضرور انشاءاللہ کریں اور شیئرنگ کیا کریں, کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بس دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے نا آپ, جی عائشہ خالدہ آپ نہیں جا, آپ تو حج پہ بھی جا رہے ہو, آپ نہیں لوگے مائک, تو چلیں آپ حج سے ہو کے آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے آپ ٹیک کر لیں, تو انشاءاللہ جب آپ حج سے آئیں گے سب کے لیے دعا کیجیے, تو انشاءاللہ اس کو پھر آپ کی شیئرنگ کیجیے گا کہ آپ نے کیا فیل کیا کتاب الحج کے بعد پڑھ کے. ان شاء اللہ ابھی ہماری 15 منٹس کی بریک ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ ہم تجوید اور کتاب الحج. ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے
me.
درد کی بھی خطائیں سب خدا
حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي حملتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآن حیاتِ انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير إليك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہمارے پاس اتنا خوبصورت لیسن تھا اور آخری آیات ڈرانے والی بھی تھی. جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. حضرت ابراہیم کی دعائیں, ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا ہے, اور نہ صرف ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے بلکہ ان کے لیے کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم بھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے, ہم بھی اس دنیا میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کریں اور نہ صرف خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی لگن کریں, اپنے اندر تڑپ پیدا کریں کہ ہم نے جس طرح ہمیں دنیا میں خواہش ہوتی ہے نا کہ ہر اچھی چیز جو بھی ہمیں ملتی ہے ہمارا دل کرتا ہے ہمارے بہن بھائیوں, ہمارے رشتہ داروں کے پاس, ہمارے فرینڈس کے پاس ہو اور ہمارے وہ سب لوگ بھی اچھے طریقے سے رہیں. تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے کہ یا اللہ میں اپنی حقیقی سی کوشش کرتی ہوں اور مجھے اس چیز کی بھی توفیق دے کہ میں اپنے سب ساتھیوں کو ساتھ لے کے آخرت کی طرف جاؤں اور وہاں ہم سب اکٹھے ملیں. اور آج کل تو ایسے بھی کثرت سے دعائیں کرنے کے دن ہیں اور عبادت کے زیادہ سے زیادہ اور خوبصورت دن آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول بھی ہوں گی. آج ہمارا تجوید کا لیسن ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم لیسن نمبر 131 آیت نمبر 35-52 ہے. اور سبحان اللہ, اب ہم جو حج کے دنوں کی طرف جا رہے ہیں اور جو مسائل ہمیں پیش آنے والے ہیں قربانی کے مسائل, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کریں گے, لیکن پہلے تجوید اور پھر اس کے بعد کتاب الحج کی طرف چلیں گے. آپ لوگ اپنے مصحف کے ساتھ ریڈی ہیں؟ مومن ہر وقت تیار ہوتا ہے نا, تو اسٹوڈنٹ کے ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہر وقت رہنے چاہیے, قلم بھی اور بکس بھی. تو قرآن آپ لوگوں کے پاس موجود ہونا چاہیے, قلم بھی, اور اپنے جو بھی مسٹیکس ہوں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لیسن نمبر 131 آیت نمبر 35-52 سورۃ ابراہیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني.
ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني.
ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن.
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
وما يخفى على الله من شيء في السماء.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.
إن ربي لسميع الدعاء.
إن ربي لسميع الدعاء.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي
للمؤمنين يوم يقوم الحساب
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
إننا نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم
مهطعين
وأفئدتهم هواء
وأفئدتهم هواء
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا
ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
أَفَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ
أَفَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين
كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
إن الله عزيز ذو انتقام
إن الله عزيز
يوم تبدل الأرض الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد
سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
ليجزي الله كل نفس ما كسبت
ليجزي الله كل نفس ما كسبت
إن الله سريع الحساب
إن الله سريع الحساب
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
جی ادھر لیسن پورا ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
الحمد للہ رب العالمین یہاں ہمارا تجوید کا لیسن کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے کتاب الحج کی طرف چلتے ہیں اس میں آج ہم دو تین ٹاپک کریں گے قربانی کے مسائل پھر حلق اور قصر کے مسائل طواف زیارہ اور طواف ایام تشریح کے مسائل یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور طواف وداع آپ سب لوگ نوٹس ضرور لیجئے گا کہ یہ ٹاپک اہم ہے قربانی کے حوالے سے اور اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم پھر ان سے چلے کوشچن بار بار کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جب بک ہوگی تو آپ نوٹس ہوں گے اور آپ دوسروں کو بھی اسے دلیل سے دے سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اگلا چیپٹر دیکھیں گے النحر قربانی کے مسائل حج قران اور حج تمتو کرنے والوں پر قربانی کرنا واجب ہے جو قربانی نہ کر سکے اسے حج کے دنوں میں 3 اور گھر واپس جا کر 7 جو کہ کل 10 روزے ہو گئے یہ رکھنے چاہیے اس کی دلیل ایک تو قرآن پاک میں بھی ہے اور ہم یہاں بھی دیکھیں گے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
وليقصر
وليحلل
ثم
ليهل
بالحج
فمن لم يجد حجا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے. پہلے آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ ساتھ لے کے جاتے تھے، اور چونکہ اس میں کوئی جہاز اور سمندر راستے میں نہیں آتے تھے، دوسری جگہ سے جا کے خریدنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ جو حج کران جو ہوتا ہے اس کے اندر پھر قربانی ساتھ ہی ہوتی ہے. جب کوئی ساتھ جاتا تھا قربانی کا جانور لے کر، تو اس صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص بیت اللہ کا طواف کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرے، اور بال کٹوا کر احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے. جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، یعنی اس کی استطاعت نہ رکھے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا، پیسے کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن، وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر واپس جا کر 7 روزے رکھے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ حج کران کی کیفیت ہے نا، اس لیے تھوڑا سا اس کی وضاحت ہے نیچے، کہ حج افراد کرنے والے کے لیے. کون سا ہوتا ہے حج افراد؟ کہ جس میں صرف حج کرتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے. اور عموماً یہ کون کرتا ہے؟ جو مکہ میں رہتے ہیں. تو حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں، چاہے کرے چاہے نہ کرے. دوسری بات، حج کے دنوں میں 3 روزے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر عید سے قبل روزے نہ رکھے جا سکیں تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج میں رکھے جا سکتے ہیں. عام حالت میں حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے. سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کیونکہ عید کے دن ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں تو اس کو ٹرو مرو اور پتہ نہیں اور بھی کچھ کہتے ہیں نا، تو ان دنوں میں عام طور پہ روزے نہیں رکھنے چاہیے. لیکن اگر کسی کے اوپر قربانی کا دم ہو، یعنی قربانی نہ کر سکے، تو پھر وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے، کہ گھر واپس جا کر 7 روزے مسلسل یا الگ الگ رکھنا دونوں طرح جائز ہے. یعنی جب حاجی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں واپس، امن اور چین آ گیا سب کچھ، تو پھر رکھنے شروع کر دیں، اور اکٹھے رکھیں الگ الگ رکھیں، دونوں کی رخصت ہے. اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور دوران حج بیمار ہو جائے اور 3 روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اسے اپنے گھر پہنچ کر 10 روزے مکمل کر لینے چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین و یسر، ہمارا جو دین ہے نا یہ آسانیوں والا دین ہے، اس کے اندر کوئی بھی تنگی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہمارے لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین جو ہے یہ مشکل میں ڈالنے کا نام ہے اور ہم اس دین کی وجہ سے کسی مشکل میں آگے، تو بہرحال بات واضح ہے. اگلا مسئلہ ہے، منا یا مکہ میں کسی بھی جگہ حج کی قربانی کرنا جائز ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ یام تشریق میں آپ 3 دن مکہ منا میں بھی رہ سکتے ہیں، کوئی مکہ میں واپس جا بھی سکتا ہے، پھر عموماً جانا آنا تو پڑتا ہی ہے. بعض لوگ طواف افاضہ کے لیے پہلے دن جاتے ہیں، کوئی دوسرے دن جاتے ہیں، پھر اسی طرح رمی جمار کے لیے مزدلفہ ہوتا ہے، تو یہ 3 دن بھی عموماً بندہ ٹریولنگ میں ہوتا ہے، تو روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور قربانی بھی آپ ان میں سے کہیں بھی کر سکتے ہیں. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عرفت موقف وکل منن منہر وکل المزدلفت موقف وکل فجاج مکہ طریق ومنہر. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سارا عرفات موقف ہے. موقف کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے کی جگہ، وقوف کی جگہ. سارا منا قربان گاہ ہے، یعنی کہیں بھی ہو تو قربانی دے سکتے ہیں. سارا مزدلفہ موقف ہے. یہ کون سا موقف ہے؟ جو رات ہم گزارتے ہیں مزدلفہ میں. مکہ کی ساری گلیاں راستہ اور قربان گاہ ہیں، یعنی جہاں بھی موقع ملے وہاں مکہ میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ دم کی قربانی بھی منا اور مکہ سے باہر کرنی جائز نہیں، جیسے کہ اگر ہم روک دیے جائیں تو اس وقت بھی مکہ میں وہاں قربانی پہنچائی جاتی ہے، تو اسی طرح جس کے اوپر کوئی دم ہے جیسے کہ یہاں ہم نے پڑھا، تو پھر منا اور مکہ ان دو ہی جگہوں میں کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہاں سے فون کر کے پاکستان میں قربانی کروا لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ ہمارے یہاں عموماً کیا معروف ہے؟ 3 دن معروف ہے نا، عید کا دن، 10، پھر 11 اور 12، حالانکہ 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اب اس متروکہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے جان کے چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ایام التشریق ذبح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہرحال جو معروف ہے، اب اس میں اجر کی کیا بات ہے، ادھر تو ہمیں اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن بس یہاں وہ ایک آپ دین کا دوسرا اصول لگا سکتے ہیں کہ ففروا الی اللہ، بھاگو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، تو جانتے بوجھتے پہلے دن سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ کوئی عذر ہو، پر واللہ عالم۔ نیتوں پہ تو اجر، قربانیوں کا کس پہ؟ انسان کی نیت پر۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کنکریاں مارنے سے قبل قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے حدیث 290 جو ہے اس کے اندر آپ کو مل سکتی ہے اس کے بارے میں بات۔ جانور ذبح کرنے کے آداب، جانور کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وانوارا عن البہائم وقال اذا ذبح احدکم فلیجہز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے قبل چھری تیز کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ چھری کو جانوروں سے چھپایا جائے۔ کیوں بھلا؟ کہ وہ نہ دیکھے، تھوڑی سی تو سمجھ ہوتی ہے نا ان کو بھی، اور جب ذبح کرنا ہو تو جلدی جلدی تکلیف نہ ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب بتائیے کہ جو دین جانور کی گردن کاٹنے کا طریقہ بتاتا ہے، تو کیا وہ دین پھر انسان کے قتل کا یا سوسائڈ کا حکم دے سکتا ہے؟ اور جو جانور کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے اس کے سٹیپس بتا رہا ہے کہ رگ کاٹ دو پھر چھوڑ دو، تو کیا وہ ایک بسی بسائی عورت کو ایک دم ایک جھٹکے سے 3 تلواروں کی چوٹ سے کاٹ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ دین کے کسی ایک ریچول پہ غور کریں نا تو آپ کو پورے دین کی روح سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان کی طبیعت میں ایک عادت ہوتی ہے نا، تو اس کی وہ ہر رنگ میں دکھتی ہے آپ کو۔ بس اگر کسی میں صبر ہے نا تو وہ ہر رنگ میں صابر دکھے گا، بولنے میں، چلنے میں، کھانے میں، لائن میں لگنے میں، اپنا حصہ لینے میں۔ اگر کوئی غصے والا ہے تو وہ بات بات پہ غصے میں آ جائے گا، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو۔ بالکل اسی طرح دین کی کچھ چیزیں انسان کو دین کا مزاج سمجھنے سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے، قربانی کے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا مستحب ہے۔ قربانی سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک کہنا مسنون ہے۔ دلیل، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ ذبح یوم العید کبشین ثم قال قال حین وجہہما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشرقين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الله أكبر
بسم الله الله أكبر
اللهم منك ولك
اللهم منك ولك
أم محمد وأمته حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز دو مینڈے ذبح کیے. یہ کیا ہوتے ہیں مینڈے؟ پتہ ہے کسی کو ڈمبا کیا ہوتا ہے؟ شیپس. اب آسان لگا ہے نا شیپ. یہ حال ہے ہمارا اپنا اردو کے ساتھ تعلق کا. دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی. میں نے اپنا رخ یہاں سے آپ چاہیں تو انورٹڈ کامرس میں لے لیں اور اوپر سے حدیث کے جو الفاظ ہیں نا انی کے تو یہاں سے آگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں اور جب کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ دعا کے الفاظ ہیں بیسیکلی. میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سورۃ الانعام کی آیت 78 بھی ہے یہ. واقعی ہم نے کیا اپنا رخ اللہ کی طرف. آپ دیکھیے کہ قربانی قرب دیتی ہے نا. جب بندہ ایک جانور کو اللہ کے راستے میں قربان ہوتے دیکھتا ہے تو یہ تو سوچتا ہی ہے نا کہ میں بھی تو کچھ قربان کروں. کیا میں نے وقت قربان کیا؟ میں نے خواہش قربان کی؟ میں نے اپنی کچھ تمنائیں، کچھ پلانز، کوئی کیریئر قربان کیا؟ تو اصل میسج یہ ہے جس کو ہم پڑھتے نہیں. ہم تو اس وقت پیاز کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے گوشت آئے اور پکنا رکھیں. اور ایک بھگدڑ مچی ہوتی ہے عید والے دن، ہر طرف کام کام، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. عبادات کو جب اس کی روحانیت کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس کا اثر انسان کو اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سچ ہے، ہر ایک سوچے گا نا. ہر سال کم از کم ایک بار تو سوچے ہی نا قربانی کرتے ہوئے. اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اعتاد جھکانے والا ہوں. سورۃ انعام کی آیت 162 اور 163 میں ہے یہ. مذکورہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، یا اللہ، یہ جانور تو نے ہی دیا تھا اور تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. ایک صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا اللہ، اسے آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما. اور یہ لفظ ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لہذا قربانی کرتے وقت اللہم تقبل منا کے الفاظ کہنا بھی مسنون ہے. تو گویا کہ تھوڑا سا فرق ہے، ایک میں صرف امت کا نام ہے اور دوسرے میں امت کے ساتھ حال اپنے گھر والوں کا بھی تذکرہ. دوسرے سے قربانی کروانی جائز ہے لیکن خود کرنا افضل ہے. کیوں افضل ہے خود کرنا؟ تبھی تو چوٹ پڑے گی نا. کہ پیسے دینا کیا مشکل، ہم تو سارا دن دیتے رہتے ہیں. جو چیکس پہ سائن کرتا ہے وہ ایک قربانی کے چیک پہ بھی سائن کر دے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا. اصل بات ہے کہ خود کرتے وقت بندے کو محسوس ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جانور اگر کچھ دن پہلے آپ خرید لیں، پھر اس کو کچھ دن گھاس کھلائیں، اس کو چارہ دیں، پھر کاٹیں، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. پیار تو تبھی ہوتا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں آخری رات لانا، بکرے گند بہت ڈالتے ہیں. ایسا نہ کریں. استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ قربانی دینا بھی مسنون ہے. تو استطاعت کے مطابق ہے، ایک سے زیادہ دے سکتے ہیں. اپنے جانور کی قربانی سے گوشت خود کھانا مسنون ہے. لفظ مسنون کیا ہوتا ہے؟ کیوں سنت ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہوا؟ سن یا سنو. مسنون کیا ہے؟ پرانا عمل. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ محدث. محدث نیا. حدیث محدث کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ بدعت. بدعت بدیع السماوات. تو بدعت کو سنت کے مقابلے میں کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ سنت اولڈ تھنگ ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا گرینڈ ماس کوکیز، یعنی پرانی بتیات پھر رواج آ گیا نا، پرانی چیزوں کو اپناتے ہیں. تو سنت مسنون یعنی یہ عمل اتنا پرانا ہے کہ عمل کر کر کے بالکل اس کو گھس دیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی نیا کام جس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو وہ ایک قسم کا فیبریکیٹڈ اور ایک نیو کام ہے. اپنے جانور کی قربانی سے گوشت خود کھانا مسنون ہے، لہذا کراہت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم تو کھا ہی نہیں سکتے اس چیز کو. قربانی کا سارا گوشت استعمال کرنا ضروری نہیں. عن جابر فی قصة حجۃ الوداع قال اچھا یہ آگے ڈاٹس کیوں ہیں؟ کہ حدیث پیچھے سے چل رہی تھی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آگے اب قال رسول اللہ نہیں آیا. حدیث کا وہ حصہ جو اس ٹاپک سے متعلق ہے وہ نوٹ کیا گیا، تو لہٰذا اس سے پیچھے ورڈز ہیں. اسی طرح کبھی کسی بھی کوٹیشن کے آخر میں آپ دیکھیں نا کیسے لفظ ہیں تو بھی سمجھ آئیں کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ثم من صرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستین بیدیہ. اللہ اکبر. ثم آتا علیا فنحر ما غبر واشرکہ فی ہدیتی ثم امر من کل بدنت ببدعت فجعلت فی قدر. قدر برتن کو کہتے ہیں، یہ کوئی قدر نہیں ہے. فتبحت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ رامین کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے اور 63 یعنی 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے. کتنی طاقت تھی آپ میں؟ 63 اونٹ، باقی اونٹ 37 حضرت علی کو دیے. کل کتنے ہوئے؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑ پتی تھے یا ملینیرین تھے؟ آج ہم پوچھتے ہیں، ایک کافی ہے قربانی، دو کر لیں، ہاں آپ کا جتنا دل کرتا کر لیں. تو لہذا آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور باقی حضرت علی کو دیے جنہیں حضرت علی نے ذبح کیا. آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا. پھر آپ نے ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا جسے ہنڈیاں میں ڈال کر پکایا گیا. رسول اللہ اور حضرت علی دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو کیا ہوا کہ ہر اونٹ میں سے بس ایک ایک لیا. اب آپ سوچے 100 ٹکڑے بھی جمع ہو گئے ہوں گے تو کتنا ہوگا نا. تو کیا پتا چلا کہ سارا نہ بھی کھا سکے اور آف کورس نہیں کھا سکتے، تو تھوڑا سا اس کا کھانا بہرحال پسندیدہ ہے. قربانی کے لیے موٹا تازہ اور عمدہ جانور خریدنا چاہیے. خسی جانور کی قربانی جائز ہے. خسی کیا ہوتا ہے؟ جس کو سٹرلائز کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جانور جو بچے پیدا کرنے یا کروانے کے قابل نہ ہو. کسی دوسرے زندہ یا فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، یہ بھی قابل غور نقطہ ہے. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد ان یضحی اشترا کبشین کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجعین فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم جب بھی قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو دو موٹے تازے سینگوں والے سیاہ رنگدار خسی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرح ذبح کرتے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بالکل مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو جو جاتا ہے وہ گفٹ لے کے جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی خود نہیں جا سکتا تو کسی جانے والے کو کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی وہاں تحفہ دے دینا یا پیسے دے دینا، تو بعض دفعہ کوئی زندہ انسان ہے بھی وہ خود نہیں کرتا، آپ اس کی طرف سے دے دیں، پیسے آپ دے دیں وہ اپنے پاس جا کے دے دیں، آپ پیسے بھیجیں کہ جائیں اس دفعہ آپ بھی قربانی کر لیں میں اس کے پیسے دیتا ہوں، سب کچھ جائز ہے۔ تو پھر کیا بات ہوئی، قربانی فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے قربانی؟ سنت ہے، تحفہ ہے، اپنی خوشی سے جتنا دیں گے اتنا اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں، الحلق والتقصیر، سر منڈوانے اور بال کٹوانے کے مسائل۔ یہ کب کٹواتے ہیں اور منڈواتے ہیں؟ جب احرام کھولنا ہوتا ہے، عمرے کے بعد اور حج کے بعد بھی۔ دس ذی الحج کو قربانی کے بعد سر منڈوانا یا سر کے بال کٹوانا واجب ہے۔ اب دیکھیں یہ واجب ہے، اب کوئی کہ نہیں میں یہ دونوں ہی نہیں کام کرتا، میرا ہیئر سٹائل خراب ہوگا، مجھے گھن آتی ہے، میں یہاں کس سے کٹواؤں، اتنے لوگ کٹوا رہے ہیں، مجھے جراثیم لگ جائیں گے، وہ اس کی مرضی ہے، بہرحال پورے ہی شیو کروائے، نہیں تو کم از کم اس کی جو ٹریمنگ ہوتی ہے نا، جو بالکل چھوٹے چھوٹے جڑیں رہ جاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ پہلے سر کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ منڈوانا مستحب ہے، کیونکہ ہر کام ویسے بھی دائیں طرف سے، اور یہ تو اللہ کے نبی کی سنت سے بھی ملتا ہے۔ خلق یا تقصیر ترک کرنے پر ایک دم یعنی مکہ یا منا میں دینا واجب ہے، یعنی پھر ایک قربانی کریں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی مجھے نہیں کٹوانے، مجھے اپنے بال بڑے پیارے ہیں اور میں کسی اور سے کٹواتا ہی نہیں، میں تو اپنے وہ جاتا ہوں اس کے پاس کٹوانے باربر کے پاس، تو پھر کیا کریں، آپ ایک قربانی مکہ یا منا میں دیں، جس کے پاس پیسہ وہ دے ہی دے گا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سٹائل بچا لے گا اپنا۔ ہاں بہرحال اگر کسی عذر یا بھول چوک یا لا علمی کی وجہ سے قربانی سے پہلے حجامت کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حلق یا تقصیر کے وقت الحمدللہ علی ما ہدانا وانعم علینا اللہم ہذہ ناسیتی بیدک الفاظ سنت سے ثابت نہیں۔ یہ لگتا ہے کہ انڈو پاک کلچر کا کوئی بناوٹ تو ہے، ایسی کوئی دعا نہیں، اور اگر کوئی ہوتی تو وہ حدیث سے ہمیں ضرور مل چکی ہوتی۔ خواتین کو انگشت بھر، انگشت بھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے گا، جیسے یہ انگلی ہوتی ہے نا، تو جیسے آپ کوئی چیز انگلی کے اوپر لپیٹ سکیں، مثلا یہ دیکھیں یہ تار ہے نا رکھا ہوا، تب یہ آپ سمجھیں کہ آپ کے بال ہیں اور نیچے آ رہے ہیں، تو انگلی کے ساتھ کیا انگشت بھر یہ، اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اس سے مراد انگلی کو ناپنا ہے، بس جتنا آپ کی ایک انگلی پر آ جائے تو یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں ٹریمنگ، یعنی یہ ایک بتائی گئی یہ بات کہ کہاں سے کاٹے جائیں یہ نہیں کہا گیا۔ جی خواتین کو انگشت بھر بال خود یا کسی محرم سے کٹوانے چاہیے، کیوں بھائی محرم سے کیوں؟ بال کھل جائیں گے اس کے سامنے، کسی اور کے سامنے۔ خواتین کے سر کے سارے بال منڈوانا یا کٹوانا منع ہے۔ اب یہاں ہی آپ اس سوال کا جواب مزید واضح سے سمجھ سکتی ہیں کہ کیوں بھائی، جب مرد سارے سر کے بال کٹوا رہے ہیں تو عورت کیوں نہ کٹوائے، لیکن کا نہیں من، ادھر من فرض ہے، ادھر واجب ہے، ادھر منع ہے، تو اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ جس چیز کو بات کو بتاتے ہیں اس میں یقیناً حکمت ہوتی ہے۔ بال کٹواتے ہوئے خواتین کو پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام اتارنا سنت سے ثابت نہیں، جیسے سیٹنگ کرنا کہتے ہیں نا، کہیں سے کٹوا لیا ادھر ادھر سے۔ خلق یا تقصیر کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی اب جان کے اہتمام کرتے ہوئے آپ قبلے کی طرف منہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ سر کا کچھ حصہ منڈوانا یا کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے۔ آپ کو پتا یہ کون سا ہوتا ہے، حدیث پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی تھوڑی سی حقیقت۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، نہا عن القضاء، قال قلت لنافع وما القضاء، قال يخلق بعد رأس السبيج ويترك بعد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا. حدیث کے ایک راوی نے حضرت نافع دوسرے راوی سے پوچھا قضاء کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نافع نے فرمایا سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ سبیش کا لفظ آتا ہے جس میں بچے کے لیے یہ لفظ ہے, تو یہ کون سا سٹائل ہے جس کو آج کے دور میں برگر سٹائل کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ بچوں کے بال کٹواتے ہیں تو آج بیچ کے اندر تو ہوتے ہیں لیکن یہاں سے پورے خالی صاف کروا دیتے ہیں, گردن سے لے کر تقریباً کانوں کے پیچھے جو 2-3 انچ کی پٹی ہوتی ہے یہ پوری خالی کر کے وہ صرف ایک گول سی ٹکیا کی ٹکیا سر پہ رہتی ہے. جو بہت فیشن آیا تھا پتہ نہیں یہاں پہنچا کہ نہیں, تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. انسان کیوں پورا ہے؟ آپ سوچے عقل سے پوچھے کیا حرج ہے, بلا یہ باتوں میں بھی کوئی تکے باتیں کرنے کی, یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ ثواب ہے, اس لیے کہ بندہ بیوقوف لگتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے ہماری عقل کی بھی حفاظت کی ہے اور ہماری عزت کی بھی حفاظت کی ہے. کوئی ایسا کام کرنا جس سے بندہ بیوقوف لگے, پاگل دیوانہ لگے, نہیں کرنا چاہیے. مثلا ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور دوسرے میں نہ پہننا من ہے, آدھا دھوپ میں سونا آدھا چھاؤں میں رہنا من ہے, کیونکہ بندہ بالکل ہی دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے. تو انسان کو کوئی ایسا فیشن کوئی ایسا طور طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے صرف لوگ ہنسے. آج کے دور میں آپ دیکھیں, کل ہی پرسوں میں نے دیکھا تو ایک پاس سے لڑکی گزری بالکل جیٹ فیروزی کلر کے اس نے بال رنگے ہوئے تھے. واقعی ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کے اوپر تو کسی یعنی پرندے کا سر ہونا چاہیے تھا. کوئی آپ دیکھیں مٹر دانتوں میں پھنسا لے, کوئی نیل سبز رنگ کے ناخن لگا لے, چڑیلوں کی طرح لمبے لمبے ناخن لگا دے. یہ کیوں منے لمبے ناخن؟ درندوں کی پہچان مماثلت ہے. تو اسلام جو ہے وہ بندے کو بہت مہذب اور ایسا دکھنا چاہتا ہے کہ جس احساس ہو کے واقعی یہ بندہ بہت زیادہ باشعور قسم کا ہے, تو اس لیے یہ چیزیں پھر منع کی گئی. اگر کوئی مرد عورت صحیح کے بعد بال کٹوانے بھول جائے تو یاد آنے پر بال کٹوا لینے چاہیے اور بال کٹوانے کے بعد احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی مرد یا عورت بال کٹوائے بغیر بھول کر احرام بھی اتار دے تو یاد آنے پر اسے دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوانے چاہیے اور پھر احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں بھی کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا کیونکہ اسلام میں بھول چوک معاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر بھول چوک کو معاف کیا گیا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف کر دیا اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں. اسے حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے. بال کٹوانے سے بال منڈوانا افضل ہے. کٹوانا کیا؟ ٹرم کروانا, جو تھوڑے سے رہتے ہیں جس کو ہمارے عموماً فوجی کٹ کہتے ہیں. اور منڈوانا کیا ہے؟ بالکل شیو کر دینا, تو پہلا درجہ بہتر ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ وللمقصرین. یعنی یہ سوال تھا صحابہ کا. اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ وللمقصرین قال وللمقصرین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, سر کے بال کٹوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول, بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر مڑوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے. آپ دیکھیں کہ اسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹریس میں نہیں آتے تھے. بعض دفعہ آپ کو بچے ایک دفعہ کوئی بات کہتے نا، پھر آپ کہتے ہیں نہیں، تو بچے کہ نہیں یہی کرنا، اچھا چلو جاؤ کر لو. سٹریس میں نہیں آنا چاہیے. اسٹوڈینٹس بھی بعض دفعہ بہت منوانا چاہتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں تین دفعہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بھی کریں جو کترواتے ہیں، تو آپ نہیں کہہ رہے، کوئی شرمندگی نہیں. یہ اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تین دفعہ آپ نے وہ کر کے پھر چوتھی بار جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بال کٹوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، تب آپ نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما. اسے مسلم نے روایت کیا. صرف اس دعا پہ غور کریں، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ دعا ہے، تین دفعہ بال کٹوانے کی ہے. پھر بھی آپ دیکھیے کہ کئی بھائی ایسے ہیں کہ جو صرف کترواتے ہیں. کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ایمان کی کمی کی بات ہے نا. صرف آپ چند دن اپنا گیٹ اپ نہیں بدل سکتے، اور آپ کو ہوتا ہے کہ جب پورے بال اتر جاتے ہیں، شاید میرا خیال ہے گروتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مردوں کی، تین سے چار کے بعد دن کے بعد پھر سر کالا ہو جاتا ہے. وہ جس کو ٹنڈ بولتے ہیں یا بالکل جو سفیدی ہوتی ہے، وہ تین چار دن میں ختم ہو جاتی ہے. بندہ چھپ لے، سر پہ کپڑا باندھ لے، ٹوپی پہن لے، لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے جو دعا ملے گی بخشش کی، کیا پتہ انسان کے کتنے گناہ اس سے معاف ہو جائیں. حجامت کرانے کے بعد ناخن ترشوانا بھی مستحب ہے. قال ابن منذر ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو میں ساتھ جوڑ کے بھی پڑھتی ہوں. قال ابن منذر ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق رأسه قلم زفاره ذکرہ فی فقہ السنہ. ابن منذر کہتے ہیں، یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ نے جب سر منڈوایا تو اپنے ناخن بھی ترشوائے. یہ روایت فقہ السنہ میں ہے. خلق یا تقصیر کے بعد محرم کے لیے بیوی کے سوا تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی، مثلا خوشبو لگانا، سلے کپڑے پہننا، شکار کرنا وغیرہ. شرعی اصطلاح میں اسے تحلل اول کہتے ہیں. تحلل حلال سے حلال ہو جانا، پہلا تحلل. یہ حج کے احرام کی بات ہے، عمرے کے نہیں. عمرے کے احرام کے بعد تو پھر ہر چیز جائز ہے، ایون یہ تعلق بھی جائز ہے، لیکن احرام کے تعلق میں جو تین دن ابھی تھے یہ کام کر لیے، لیکن ابھی آپ نے منا کے تین دن گزارنے ہیں، ابھی آپ نے رمی جمار کرنی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں باقی سب ہی اجازت ہے سوائے اسے خاص تعلق کے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحرم ویوم النحر قبل ان یطوف بالبیت بطیب فیہ مسکن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف یعنی طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی. اس خوشبو میں مشک شامل تھی. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ نے کبھی اپنے شوہر کے کپڑوں کو خوشبو لگائی ہے؟ آپ کیسے لگائیں، اب تو آپ قرآن پڑھنے والے ہو گئے. وہ تو پھر چلیے. خلق یا تقصیر کے بعد حلال ہونے کو شرعی اصطلاح میں تحلل اول کہا جاتا ہے، اور تحلل ثانی طواف زیارت کے بعد ہوتا ہے جس میں بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے. یعنی طواف زیارت جب کر لیا جائے اور وہ عموماً لوگ نکلتے ہوئے کرتے ہیں آخر میں، تو اس کے بعد پھر ساری پابندیاں ہٹ گئیں. اگلا چیپٹر دیکھیں گے، طواف زیارتی، طواف زیارت کے مسائل. یہ کون سا طواف ہوتا ہے؟ یعنی طواف زیارہ کیا ہے؟ کہ حج کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے، جو کہ حج کا ایک رکن ہے. 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا فرض ہے. طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے. مستحب کہوں گی کہ مستحب کہوں گی؟ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. عن جابر في قصة حجة الوداع قال أن النبي انصرف إلى المنهر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاد إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتماكم فناولوه دلوا فشرب منه. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حجت الوداع والی حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے، اونٹ ذبح کیے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا، ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی، اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے. آپ نے انہیں فرمایا، اے بنو عبد المطلب، خوب پانی نکال لو اور لوگوں کو پلاؤ، کیونکہ زمزم سے پانی نکالنے کا جو کام تھا وہ ان کو دیا گیا تھا. اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے پانی نکال کر پینے یا پلانے کے بعد لوگ خود پانی نکالنے کی سنت ادا کرنے کے لیے تم سے ڈول زبردستی حاصل کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی نکالتا. یعنی آپ کو پتا تھا کہ صحابہ کرام اتنا زیادہ آپ کو فالو کرتے ہیں کہ جو کام آپ کریں وہ ضرور کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ نے نہیں کیا. اس سے آپ کو حکمت بھی سمجھ آتی ہے نا کہ ہر کام خود کرنا صحیح نہیں ہوتا، ورنہ پھر بعد والے لوگ بھی اس کام کو خود ہی کرنا پسند کرتے ہیں. تب بنی عبد المطلب کے لوگوں نے پانی کا ایک ڈول نکال کر آپ کو دیا اور آپ نے اس سے پیا. اسے مسلم نے روایت کیا. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایک بڑی نیکی انسان کر سکتا ہے، لیکن فتنے سے بچتے ہوئے اس سے چھوٹی نیکی پہ راضی رہنا چاہیے تاکہ دوسرے کو اس نیکی کے کرنے کا موقع ملے. کسی شرعی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحج کو طواف زیارت نہ کیا جا سکے تو 11، 12، 13 ذی الحج تک کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے. اس تاخیر پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. اس پہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا نا کہ بہترین ترتیب کیا ہے، رن خط، را رمی، نون نحر، خا خلق سر کے بال کٹوانا، اور تو طواف. یہ 4 ایک ترتیب سے ہوتے ہیں، لیکن چینج ہو جائے تو نہ گناہ ہے نہ دم ہے. طواف زیارت مؤخر کرنے کی صورت میں 12-13 ذی الحج کو طواف زیارہ اور طواف ودا دونوں کی نیت سے ایک ہی طواف کر لیا جائے تو کافی ہوگا. اسی طرح وہ عورتیں جو پیریڈ سے ہوتی ہیں تو اگر وہ بھی نہیں کر سکیں حج کے دنوں میں طواف زیارہ، تو جانے سے پہلے پھر جو طواف کریں گی وہ طواف پھر زیارہ بھی ہو جائے گا اور ودا بھی. طواف زیارت چونکہ حج کا رکن ہے، اس لیے ادا نہ کرنے پر اس کا کفارہ دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی. یعنی کوئی کہے اتنا ہے تو میں ایسے ہی چلا جاؤں، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. طواف زیارت کیے بغیر حائضہ کا اس نیت سے طائف، جدہ یا ریاض وغیرہ چلے جانا کہ حیض کے بعد واپس آ کر طواف زیارت کر لے گی جائز نہیں ہے، یعنی وہاں ویٹ کرنا ہی پڑے گا. وہ خاتون جو طواف زیارہ سے قبل حائضہ ہو جائے اور کسی ایسے دور دراز ملک سے آئی ہو جہاں سے دوبارہ واپس آنا ممکن نہ ہو، اور وہ خاتون مکہ میں رہ کر انتظار بھی نہ کر سکتی ہو، تو ایسی خاتون کے لیے اہل علم نے مضبوط لنگوٹ باندھ کر حالت حیض میں طواف زیارہ کرنے کی اجازت دی ہے، واللہ عالم. یعنی ایکسپشنل کیس. دیکھیے کہ جیسے اضطرار کی حالت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے نا، الا مستورر، یا اضطرار کے بعد اگر انسان کوئی ایسی چیز لے لیتا ہے، ایون بعض دفعہ مردار بھی کھانا پڑتا ہے، تو یہ بالکل اس قسم کی آخری حد ہے. اب اس کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوشش کر بھی سکیں، سب کچھ ہو اور پھر بھی کہیں کہ نہیں جی یہ کر لیتے ہیں تو چلو ویسے بھی تو ہے تو پھر کر کے کام ختم کروں. نہیں، یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو مستر یا مستر ہونے والا، مستر شخص یا حالت اضطرار میں کسی بھی حرام کو حلال میں بدلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے. طواف زیارہ کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. شرعی اصطلاح میں اسے تحلل ثانی کہا جاتا ہے. پیچھے بات اس پہ ہو گئی ہے. طواف زیارہ میں رمل درست نہیں. کیا ہوتا ہے رمل؟ یعنی بھاگنے والا انداز جو ہے. یہ کب کرتے؟ پہلا طواف جو ہوتا ہے جو مکہ سے مطلب جو جاتی شہر میں ہوتا ہے تو، لیکن طواف زیارہ میں نہیں ہو سکتا، ورنہ تو آپ دیکھیے وہاں اتنا جو رش ہوتا ہے اور ہی بھگدڑ مچ جائے نا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرمل فی السبع الذی افاد فیہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے طواف افاضہ کے سات چکروں میں رمل نہیں فرمایا. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. سوچا تھا کیا حرج ہے کہ کر لے تو. یہ جملہ ہم بولتے ہیں نا، کیا حرج ہے، کیا کرنا ہی ہے نا، اچھے اور جوش آئے گا، لوگ دیکھیں گے کتنا جوش آیا ہے، کتنے جذبے میں. تو یہ لفظ کیا حرج ہے ہی اصل میں دین کو ڈھانے والی چیز ہے. دس الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے طواف زیارت کرنا جائز ہے. یعنی یہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے، بالکل حج کر کے آئے. موسٹلی لوگ کر لیتے ہیں اسی دن، حج کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ کر کے تو پابندیوں سے کچھ آزاد ہو جاتے ہیں. آٹھ ذی الحج کو منا جانے سے پہلے طواف زیارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. کوئی یہ کہے کہ بعد میں تو سب کر رہے ہوں گے تو میں ابھی کر لوں تاکہ رش سے بچ جاؤں، تو یہ چیز نہیں ہے. یہاں بھی دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ مناسب جو ہوتے ہیں نا دین کے، عبادت کے طریقے، یہ ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے، نہ اپنی مرضی کرنے کی چیز ہے، اس کو کرنا ہی ہے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے. تو لہٰذا جہاں کوئی بات آ گئی وہیں رک جائیں. آپ کہتے ہیں کیوں رکوں ریڈ لائٹ پہ، حالانکہ کوئی بھی تو گاڑی نہیں ادھر ادھر آ رہی، چلتا جاتا ہوں کیا حرج ہے. نہیں، کیمرے نے تو تصویر لے لینی ہے. لوگ وہاں دیکھتے ہیں لکھا ہوا 60 کی سپیڈ لکھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کیا حرج ہے اگر میں 70 میں بھی لے جاؤں گاڑی، 75 میں، اور میرا بڑا کنٹرول ہے گاڑی پہ، اور دیکھو روڈ خالی ہے. کیا حرج جب دنیا کی ٹریفک کے قانون پہ ہم نہیں لگا سکتے، ٹکٹ مل جاتا ہے یا لائسنس چلا جائے گا تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر کوئی اپنی مرضی سے چیزیں کیسے ایڈ کر سکتا ہے. کوئی سوال اس سے متعلق؟ جی، جی احرام سے تب نکلیں گے جب سارے کام کر لیں گے لازمی، جس میں سے ایک یہ طواف ہے، جس میں صفہ مروہ کی سعی ہے، یہ سب کریں گے پھر احرام سے نکل سکتے ہیں. نہیں، قربانی ہوگی نا، رن خط نون بھی ہے نا، اس میں نخر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کر کے ہاں پھر وہ جو تین دن منا کے ہیں وہ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگلا چیپٹر ہے ایام التشریق، ایام تشریق کے مسائل. لفظ دیکھیے تشریق کیا ہے، تفعیل، شین را قاف اس کا روٹ ہے نا، شریکا، یہ وہی لفظ ہے جس سے مشرق ہے. تو ان کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ایک روشن دن ہے. مشرق سے لفظ سمجھ لے ذہن میں، اور مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے نا. عربوں میں دنوں کے نام ہوئے ہوتے تھے، جیسے حج سے پہلے کے جو دن ان کو ساتھ ہی جو ذلحج ہے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، تر کرتے تھے وہ تاکہ وہ اگلے دنوں کے لیے تیار ہو جائیں. اسی طرح ایام تشریق جو ہے اس کے اندر انسان بہت زیادہ نیکیاں کر پاتا ہے نا. تو یہ کون کون سے دن ہیں ابھی ہم دیکھیں گے. طواف افاضہ کے بعد منا واپس آنا ضروری ہے، یعنی ایک دفعہ ضرور آنا چاہے آپ نے طواف کر لیا پہلے سے اور باقی بھی ساری چیزیں کی ہے، لیکن آنا پڑے گا. اجر اور ثواب کے اعتبار سے ایام تشریق سال کے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے. اور ہمارے ہاں عموماً یہ کہاں گزرتے ہیں عام طور پہ؟ عید، ترو، مرو اور بدنی کیا، پھر اس کی فلمیں، اس کے ڈرامے، اس کے اسٹیج پروگرام، پھر پارٹیاں، دعوتیں. حالانکہ آپ کو تھا کہ اسلام میں کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر عبادت کا، یعنی کوئی بھی فیسٹیول ایسا نہیں ہے کہ جس میں مزید نیکیاں کمانے کا موقع نہ ہو. اور عام کلچر جو ہوتے ہیں ان میں فیسٹیول جو ہوتے ہیں وہ گانے بجانے، راگ رنگ کی چیزیں، لیکن اسلام نے اس کو ایک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ دیا. ایام تشریق کی تمام راتیں منا میں بسر کرنی واجب ہیں. یعنی دن میں آپ جا سکتے ہیں ادھر ادھر لیکن رات کو واپس آنا ہے. آگے ہم اس کی مزید صورتیں پڑھیں گے. ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمروں, جمرہ کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ پتھر مارے جاتے ہیں, ہماری اصطلاح میں لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں جو کہنا درست نہیں ہے. وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان بڑا کام کرنے لگتا ہے نا, نیت کرتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے, تو شیطان آتا ہے. ان کو آتا تھا تو وہ پتھر مارتے رہے. اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اس کے اوپر سب لوگوں کو چلا دیا. ہم شیطان کی ان باتوں پہ اگر وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیں, کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے تب بھی شیطان آ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس سے ہم میں سے ہر بندہ کتنے بڑے رسک پہ ہے جو کہ نیکی کرتا ہے اور شیطان اس کو بہکاتا ہے. تو جمرہ اولا, وسطی اور جمرہ عقبہ, ان تینوں کو بالترتیب زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنی واجب ہے. زوال آفتاب کون سا ہوتا ہے؟ بالکل صبح. جی, جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگ کرنا مسنون ہے. کیوں ذرا ہٹ کے مانگے, وہیں کیوں نہ مانگے, کیا حرج ہے؟ سمجھ آ گیا نا, حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ذرا ہٹ کے مانگی. اور اگر سارے دیکھیے کہ وہاں دعائیں بھی مانگنی شروع کر دیں تو جتنے حادثے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. مار کے لوگ نکل دیں اور پھر بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے نیچے آنے لگتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت افاد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یومہ حین صلی الظہر ثم رجع الى منى فمکث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حسيات يكبر ما كل حساة كل حساة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتدرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے دن کے دوسرے حصے میں طواف افاضہ کیا اور ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی, پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں مینا ہی میں گزاری. اس دوران زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری, ہر جمرے کو سات کنکریاں مارتے, ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے, پھر جمرہ اولا اور دوسرے جمرہ یعنی جمرہ وسطی کے پاس دیر تک قیام کیا اور آخوزاری سے دعا کرتے رہے. تیسرے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے وقوف نہیں فرمایا, اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات صرف ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دھاڑ پاڑ کرتے گئے, بلکہ اس میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو, انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے, اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرے. اگر کوئی شخص 11, 12, 13 ذی الحج کا ایام تین ایام منا میں بسر نہ کرنا چاہے تو 11, 12 کے دو دن بسر کرنے کے بعد واپس آ سکتا ہے. اس کی دلیل یاد ہے آپ کو قرآن میں سے, ثم افید من حیث افاد الناس, دوسرے بارے میں ہم نے پڑھا حج کے ذکر میں کہ اگر فمن تاجل فی یوم فلا اسم علیہ, جو دو دنوں کے گزارنے میں جلدی کرے پھر بھی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے تو بھی گناہ نہیں, تو اگر کوئی واپس آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور مسئلہ نمبر 33 میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنے والے حجاج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل جانا چاہیے. اگر منا میں سورج غروب ہو گیا اور 13 ذی الحج کی رات شروع ہو گئی تو 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنا بھی واجب ہو جائے گا, یعنی جو دن آپ وہاں گزاریں گے اس دن پھر آپ کو کنکریاں مارنی پڑیں گی. ایام تشریق میں زوال سے پہلے کی گئی رمی دہرانی چاہیے, اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے. یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام حج کے ذریعے ہمیں کتنا زیادہ اطاعت اور سبمیشن سکھاتا ہے. عبادات میں من مانی کرنی کوئی نہیں ہے. اطاعت کو جب ہم دل کی خوشی سے کرتے ہیں نا تو وہ عبادت بن جاتی ہے, اور جب اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا تو وہ عبادت, جس عبادت کو اپنی مرضی سے کریں تو وہ بدعت بن جاتی ہے. تو لہٰذا ہر عبادت کے اوپر مہر ہونی چاہیے اللہ کے رسول کی, اور اللہ کا حکم آف کورس اس میں خود دیا جائے گا. تینوں جمرات کی بالترتیب رمی کرنا واجب ہے. اگر ترتیب میں خلل واقع ہو جائے تو دوبارہ درست ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے, اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے. بلا عذر ایام تشریق کی راتیں منا میں نہ گزارنے پر دم واجب ہے. ایسے ہی کوئی کہ نہیں وہاں ہم نے ایئر کنڈیشن روم لیا ہوا تھا, اب اتنے پیسے دے رہے ہیں اور آ کے دیکھو ہم کہاں منا میں خیمے میں بیٹھ کے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. مجبوری میں جا سکتے ہیں, لیکن ہم وہاں کوئی ویکیشن پلان پہ تو نہیں گئے ہوئے نا کہ بڑے بڑے ہوٹلز پہلے بک کرائیں. اور یقین کریں کہ ہم جتنی اعلیٰ اکوموڈیشنز لے لیتے ہیں پھر اتنی ہماری نمازیں بھی حرم میں نہیں ہوتی, اتنی گرمی بھی زیادہ لگتی ہے باہر نکلنے پہ, اور بار بار دل چاہتا ہے کہ انسان بہانے بہانے سے اپنے ہوٹل میں آ جائے. تو حج کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتے ہیں کہ تم ہر قسم کے حالات میں جینا سیکھ سکو. 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے سے قبل منا چھوڑنا منع ہے, ایسا کرنے پر دم واجب ہوگا. شرعی عذر کی بنا پر 11 ذی الحج کی رمی 12 ذی الحج کے ساتھ کرنی جائز ہے. کوئی وجہ, شرعی عذر کیا ہو سکتے ہیں, بیماری, صحت, کوئی اور تکلیف کی بات ہے, کوئی جانے والا ساتھ نہیں, عورت اکیلی تھی گھر میں, یا کوئی اور شرعی عذر جس کو بھی آپ عذر کہہ سکتے ہیں, تو پھر اگلے دن کٹھی کی جا سکتی ہے. اب دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا لوگوں پہ کہ جو حج تو پوری مین میں کیسا کر کے آتے ہیں, یہ سارے مسئلے مسائل پڑھ کے جاتے ہیں, اور عموماً لوگ بہت کیوریس ہوتے ہیں, بہت محتاط ہوتے ہیں ایسے موقع پہ, ہائے یہ تو نہیں ہوں, پھر بعد میں عملی زندگی میں آتے ہی واپس پھر اسی رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں, اسی کی حرام اور حلال کی پابندیوں کو اپنی مرضی سے بدلنے لگتے ہیں. تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ حج زندگی میں ایک بار کیا جانے والا یا کرایا جانے والا ٹریننگ سیشن ہے, کہ جو بندے کو سکھاتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو مانو. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے یام تشریق کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزارنے کی رخصت ہے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ واجب ہے, لیکن پھر دیکھیے مجبوری کی وجہ سے رخصت ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منم من اجل سقایتہ فاذلہ. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی, تو آپ نے اجازت ان کو دے دی. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر کام تھا نا, ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا ان کی کہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے. آج جیسے کچھ لوگ مینجمنٹ میں وہاں ہوں گے, کوئی والنٹیئرلی کام کرتے ہیں, تو کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ان کو واقعی مکہ میں ہونا ہے تو پھر وہ جا سکتے ہیں. منا میں یام تشریق کے دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اس کی دلیل ان نبیشۃ الخزلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل وشرب. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں شرب پہ شرب بھی لکھے اور شین پہ پیش بھی ہے, شربن و شربن, تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں طرح سے حدیث آئی ہے, دونوں کی گنجائش ہے. اس لیے آپ اکلم و شربن بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری طرح بھی. وفی روایت و ذکر اللہ تعالی. نبیشا الخزلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام اعظم عند الله سبحانه ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه الايام العشر فاقصروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں جس میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. اسے احمد نے روایت کیا. عبداللہ بن مسعود ایام تشریق میں یہ والی دعا کیا کرتے تھے، یعنی ان الفاظ میں تکبیر اور تحلیل فرماتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. تو یہی تکبیرات عموماً پڑھی بھی جاتی ہیں آج کے دور میں. تو ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہو. ہمارے گھروں میں کہیں شیطان کا ذکر تو نہیں ہو رہا ہوتا ان دنوں میں عید کے نام پہ. 12 ذی الحجہ کو منیٰ سے واپس آنا ہو تو اسی روز 13 ذی الحجہ کو رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں. طواف وداع کے بعد رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں. ایام تشریق کے دوران روزانہ نفلی طواف کرنا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت کل لیلۃ ما تام بمنن. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ایام تشریق کے دوران جب تک منا میں رہے روزانہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے. اسے بحقی نے روایت کیا، یعنی جیسے باقی دنوں میں ہم کرتے ہیں حج میں جانے کے دوران، تو اس طرح ان دنوں میں اگر کوئی جاتا ہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، منع نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو یا طواف واضح کر لینے دیجئے، کیونکہ حاجی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو کرنا ہے. تو اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنا طواف کر چکے ہیں اور اب اتنا زیادہ رش ہے اور لوگ آ رہے ہیں، تو پھر والنٹیئرلی اپنی اس نیکی کو چھوڑ کر کوئی اور نیکی کر لیں، لیکن اگر وقت حالات اجازت دیں تو پھر دن رات میں کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے. ایام تشریق کے دوران تمام نمازیں مسجد خیف میں ادا کرنا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا صلى في المسجد الخيف سبعون نبيا. حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی. کہاں ہے یہ مسجد؟ مینا میں ہے یہ مسجد. جو متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا یا قارن یعنی حج قران کرنے والا حاجی قربانی نہ دے سکے وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، عام دنوں میں یہاں رہتے ہوئے ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن وہاں جا کے آپ رکھ سکتے ہیں قربانی نہ دی ہو تو. ان عائشہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما قالا لم یرخص فی ایام تشریقی ان یسمن الا لمن لم یجد الحجہ. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہ تھے ایام تشریق اور خاص طور پہ وہ مسائل جو کہ حج کے لیے گئے ہوئے لوگوں کے لیے توافل